السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ فرقان. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج 19 جز ہونا چاہیے تھا ہمارا، لیکن ہمارا 2-3 پیج رہ گئے تھے 18 جز کے، اسی کو کنٹینیو کریں گے. سورہ فرقان سے شروعات کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نہایت ہی بابرکت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہو. وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، اس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقدر کی. سورہ فرقان یہ قرآن کا دوسرا نام ہے. فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو، یعنی جو حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھنے والی ہو. تو فرقان قرآن کو اس سے کہا گیا ہے کہ یہ حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دیتی ہے، یہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تورات کا بھی یہ نام بتایا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا جس میں شریعت بھی ہوتی ہے اس کا یہی نام ہوتا ہے، یعنی وہ حق اور باطل کا فرق کھول کر بتا دیتی ہیں. مکی سورت ہے اور اس میں تبارک یا برکت کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے. ہم عام طور پر یہ لفظ کہتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کہ مبارک ہو، اور جب کوئی خوشخبری کی خبر آتی ہے تو ہم اس کو بھی مبارکباد دیتے ہیں. تو اصل میں برکت ہے کیا، یا برکت کہتے کس کو ہیں؟ برکت کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، یعنی ایک لفظ میں ہم اردو میں اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے، ایک فقرے میں اس کا معنی ادا ہونا بہت مشکل ہے. برکہ یہ عربی زبان میں بہت مشہور لفظ ہے، افزونی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کی افزائش کے لیے. فراوانی یعنی بہت ساری چیزیں ہونا، کثرت اور زیادتی کا تصور آتا ہے اس میں. یعنی پھر برکت میں یہ نہیں کہ کوئی رزق کا خاتمہ ہونا، نہیں، بلکہ ثبات بھی ہے اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی بابرکت ہے کہ اس میں ثبات بھی ہے، اور ہر خیر کو دینے والا وہ ہے، ہر خیر کثیر عطا کرنے والا وہی ہے اللہ تعالیٰ. اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، پائیداری پائی جاتی ہے، اور مختلف مواقع پر مختلف حیثیتوں سے یہ لفظ آتا ہے. اس سے مراد بلندی بھی ہے، اس سے مراد کسی چیز کا بڑھ جانا بھی ہے. یا کوئی درخت جب اونچا ہو جاتا ہے تو عرب لوگ کہتے ہیں تبارک النخلہ، کہ درخت بہت اونچا ہو گیا ہے، تو بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو بہرحال ہر قسم کی عظمت، بزرگی، ہر ایک کو فیض پہنچانا، ہر ایک کو خیر اور بھلائی دینا، پھر پاکیزگی اور تقدس بھی اس سے مراد ہوتا ہے، یعنی اپنے کمال تک پہنچ جانا اور ہمیشہ باقی رہنا اور ثابت رہنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اپنے کمال اعتبار سے، اس میں عظمت ہے، بزرگی ہے، آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، وہ نہایت ہی مقدس اور پاک ہے. ہر اس نقص سے جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی شریک کرتے ہیں، ہر شرک سے پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اس کی نہ کوئی مثال ہے، نہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی والدین ہیں. وہ ایک اکیلا ہے، نہایت ہی بلند و برتر ہے، اس کے لیے بادشاہی ہے ساری کی ساری، اور کسی اور کا یہ مرتبہ اور مقام نہیں ہو سکتا. کمال قدرت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر ہر چیز کی تقدیر بھی مقرر. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس چیز کو کتنی مقدار میں پیدا کرنا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بہت سارے معنی پوشیدہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن نازل کیا ہے. سبحان اللہ، نے قرآن کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ قرآن، یہ فرقان کتنا عظمت والا ہوا جس کو ایسی بابرکت ذات نے نازل کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو آپ سوچیں کہ اس میں کتنی برکت ہوگی. تو اسی لیے اس کی ہر حرف پر ایک نیکی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک. تو اگر اس کے ہر لفظ کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ہر لفظ پر ایک نیکی ملے گی، 10 نیکیاں ملے گی. اور ساتھ میں جو اس کو سمجھ کر پڑے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، جو اس پر عمل کرے گا، اس کی نیکیوں کا تو کوئی، اس کے ثواب کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. تو اتنی بابرکت ہے کتاب جس کو ایسی بابرکت ذات نے نازل فرمایا ہے. اور کیوں نازل کیا ہے؟ اپنے بندے پر نازل کیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ڈرا دیں. یعنی اس کتاب کے ذریعے سے خبردار کر دیں کہ ایک وقت آنے والا ہے جس میں سب کو اللہ تعالیٰ کے آگے جمع ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے، اور وہی ہے آسمان اور زمین کا بادشاہ، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے اور کوئی بھی اس کے ساتھ بادشاہی میں شریک نہیں ہے، ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی تقدیر مقرر کی، لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے، بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو آسمان اور زمین کے سارے راز جانتا ہے، حقیقت میں وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ انہیں مشرقین مکہ کا اعتراض یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ یہ کلام یا تو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے یا اسے کوئی پڑھا جاتا ہے، انہیں ان کے اعتراضات بھی الگ الگ تھے۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کنفیوژن کا شکار تھے، وہ خود اللہ کے رسول پر الزام لگانے میں یعنی ایک ان کو خود شک پڑا ہوا تھا، اور وہ بہت حد تک جان چکے تھے کہ یہ کتاب کوئی انسانوں کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ نہیں ماننا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے اطمینان کی روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سہر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو، دیکھو کیسی عجیب عجیب حجتیں ہیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہوئے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو نہیں سوچتی، بڑا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے، ایک نہیں بہت سے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور بڑے بڑے محل۔ پھر یہاں تبارک کا لفظ آیا ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس فرقان میں تبارک کا لفظ استعمال کیا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں اس وقت کفار مکہ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ تم جو اعتراضات کرتے ہو ہمارے رسول پر، یا جو کہتے کہ کلام خود لے کر آ گیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، اس کتاب کو تو بہت ہی بابرکت ہستی نے نازل کیا ہے۔ تو لفظ تبارک کو ایک لفظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، کثیر المعنی لفظ ہے، افزونی فراوانی کثرت اور زیادتی کے معنی میں آتا ہے، ثبات اور بقا اور لزوم، مبالغہ اور اظہار کمال اس میں شامل ہے، غرض کئی معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم سمجھتے کہ قرآن کسی اور نے نازل کر دیا، یہ فرقان تو اللہ تعالیٰ ہی کا نازل کردہ ہے اور وہ بڑا ہی برکت ہے جس نے اس فرقان کو نازل کیا ہے۔ اور یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور سے رسالت کی بات کی جا رہی ہے۔ صرف فرقان میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو کفار مکہ تھے ان کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے، ان کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے، اسپیشلی اس میں رسولوں کی بات کی گئی، یعنی رسولوں کو بھیجنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے رسولوں کو بھیجا۔ پہلے کے رسول اپنی اپنی قوموں کی طرف آتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ایک نبی خاص طور پر اپنی ہی قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور میں عام طور پر تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس گھڑی کو جھٹلا چکے ہیں، اور جو اس گھڑی کو جھٹلایا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن لیں گے، اور جب یہ دست و پا بستہ اس میں ایک تنگ جگہ ٹھونسے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ آج ایک موت نہیں بہت سی موتوں کو پکارو، ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ اللہ سے ڈرنے والوں سے کیا گیا ہے، جو ان کے عمل کی جزا ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی، جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کا ادا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا ہے۔ اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے، وہ عرض کریں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کسی و کسی کو اپنا مولا بنائیں، مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے، یوں جھٹلا دیں گے وہ تمہارے معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم آج کہہ رہے ہو، پھر تم نہ اپنی شامت اعمال کو ٹال سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے، دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ تم صبر کرتے ہو، تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات تھے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پر دیا ہے، یعنی اس میں رسالت کی بات زیادہ کی گئی ہے سورۃ فرقان میں، یا یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ سے لوگوں کا اعتراض رہا ہے کہ انبیاء ہم انسانوں میں سے کیوں آتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی نبی بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ بھیجتا یا کوئی عجیب الخلقہ چیز بھیج دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ہم فرشتے بھی بھیجتے تو اس کو بھی انسانوں کی شکل ہی میں بھیجتے, کیونکہ تم تو دیکھ نہیں سکتے تھے کہ ہیبت زدہ ہو جاتے. تو یہ بڑا اعتراض رہا ہے لوگوں کو کہ انبیاء ہمارے ہی طرح کھاتے پیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, بازاروں میں بزنس کرتے ہیں یا پھر کماتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ آج بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ کہ دینداروں نے نہ کھانا پینا چاہیے, نہ ہنسنا بولنا چاہیے, نہ کام کاج کرنے چاہیے. کوئی ایک وہ عجیب قسم کی مخلوق ان کو بنا کر رکھ دیا جاتا ہے, اور کانسیپٹ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عام لوگوں کی طرح کچھ نہیں کرنا چاہیے. جبکہ چاہے وہ انبیاء رہے ہوں یا انبیاء کے فالوورز, انبیاء کے پیروکار جو انبیاء کے مشن کو آگے لے کر بڑھے ہوں, دین کے خدمت گزار, دین کے دائی, تو وہ بھی انسان ہی ہیں. جیسے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا تھا, اسی طرح سے جو آج کے دور میں دین کا کام کریں گے وہ بھی انسان ہی ہیں. تو یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا یہ جو دین کا کام کرنے والے ہیں یہ کوئی دنیا سے ہٹ کر لوگ ہوں گے, نہیں, بلکہ وہ بھی عام انسانوں ہی کی طرح ہیں. لیکن انہوں نے انبیاء کے مشن کو اپنا مشن بنایا ہے, کیونکہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے, انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں. تو ہمیشہ سے لوگوں کا یہ اعتراض رہا ہے کہ رسول بازاروں میں کیوں چلتے پھرتے ہیں اور کھانا کیوں کھاتے ہیں. پھر جہنم کی ہولناکیاں بتائی گئی ہیں, جب وہ جہنم کو دیکھیں گے تو وہ شدت غضب سے جوش کھا رہی ہوگی, اور یہ لوگ اس کی آواز سنیں گے اور گھبرا جائیں گے. اور جنت متقین کے لیے تیار کی گئی, ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دونوں کا انجام بتاتے ہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ تکبر کرتے دنیا میں, اور جو لوگ اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے. تو لہٰذا مانتے کون لوگ نہیں ہیں جن کو پہلے ہی سے ماننا نہیں ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے پھر وہ شرائط پیش کرتے رہتے ہیں اور تقاضے پیش کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیں یہاں سے پارہ نمبر 19. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا. جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں, یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں, بڑا گھمنڈ لے بیٹھے اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئی اپنی سرکشی میں. یعنی جو لوگ اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ہیں, جن کو یہ زوم اور یہ گمان ہوتا ہے, دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگ کہ ہم کو تو واپس جانا ہی نہیں ہے, ہماری تو جو بھی کچھ زندگی ہے بس صرف یہ دنیا کی زندگی ہے, تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ پھر ایک دھوکے میں ہیں. دراصل یہ تقاضے کرتے رہتے ہیں, ڈیمانڈ کرتے رہتے ہیں, اور اپنے نفس کے غرور میں اکڑے رہتے ہیں اور حد سے گزر گئے ہیں سرکشی میں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے کہ مجرم فرشتوں سے جنت میں جانے کی خواہش کریں گے, فرشتے کہیں گے تم روک دیے گئے ہو. اس دن کیا ہوگا, جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا. چیخ اٹھیں گے وہ یقولون ہجرا محجورا, کہ پناہ بخدا, اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے, بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں, اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. سبحان اللہ, ہمیشہ جب مجرموں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو یہی فرشتے ہوں گے جو مجرموں کو اس دن روک دیں گے, اور پھر اس دن وہ فریادیں کریں گے, آہ و فغاں کریں گے, درخواستیں پیش کریں گے, لیکن ان کی کوئی درخواست پر کان نہیں دھرا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عربی کا محاورہ ہے, ہجرا مہجورا, انتہائی درجے کی پریشانی کے وقت یہ جملہ کہا جاتا ہے, اور اس کے معنی ہوتے ہیں روک دینا. پتھر کو بھی کہا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں نا ہجر, پتھر کو بھی کہتے ہیں ہجر اسود جو کہتے ہیں ہم, بیریئر کوئی اوٹ یا کوئی آڑ. تو اس وقت مجرم کہیں گے ہجرا مہجورا کہ روک دیے ہم, یا پناہ با خدا, پناہ با خدا, کہ کاش ہم کو جانے دیا جاتا. تو روکنے کے معنوں میں آتا ہے یہ. آپ خود سوچیں کہ جس وقت کوئی اور جائے پناہ نہیں ہوگی, کہیں کوئی سفارشی نہیں ہوگا, اور اس وقت صرف اور صرف یا تو جہنم ہوگی یا جنت ہوگی, یہ دو ہی مقام ہیں, اس کے علاوہ تیسرا کوئی مقام نہیں ہے. ہاں, آراف کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا, تو آراف میں یہ ہے کہ وہ لوگ جنت میں ڈال دیے جائیں گے, ان کو امید ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا, کیونکہ ان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوگی, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں داخل فرما دے گا. تو بس دو ہی مقام ہے ٹھہرنے کے لیے, جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. آپ سوچے کہ جب اس وقت جنت کے آگے بیریئر لگا دیے جائیں گے, اور ایک آڑ لگا دی جائے گی, اوٹ لگا دی جائے گی, اور پتھر, سمجھے ہجر پتھر کو کہتے ہیں نا, عقل کو بھی کہا جاتا ہے, تو اس وقت کہاں جانا پڑے گا آخر کار مجرموں کو؟ ہم نے کبھی سوچا, کبھی غور کیا؟ ہم تو ذرا سی آگ برداشت نہیں کر سکتے. ذرا سی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. ابھی روزے ہیں, آپ خود جانتے ہوں گے, بغیر کولر بغیر اے سی کے ہمارا گزارا نہیں, بغیر پنکھے کے گزارا نہیں, تو جہنم کیا کیسی سخت ہوگی. مین چیز ہے کہ رسول کی اطاعت, اللہ پر ایمان اور رسول کی اطاعت. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول کو نہیں مانا تھا, یہ رسول پر اعتراض کرنے والے لوگ تھے. آج بھی جو لوگ احادیث پر اعتراض کرتے ہیں, رسول پر اعتراض کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں سنتوں کا, ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ان کا کیا انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور متقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ مستقر ٹھکانہ اور احسن مقیلہ, بہت ہی بہترین دوپہر میں آرام کرنے کی جگہ. پیچھے اوپر کیا تھا کہ جو بھی مجرموں کے اعمال ہوں گے, یعنی ان کے نیک عمل اگر ہوں گے مجرموں کے, تو لیکن کفر اور شرک کی وجہ سے ان کے نیک عمل غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے. منصورہ کا لفظ آتا ہے, غبار کی طرح اڑا دیں گے ان کے نیک عمل. تو کافروں کے نیک عمل راکھ کی مانند ہو جائیں گے, جس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہے تنکوں کی مانند, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو ایسا نہیں کہ کافر نیک کام نہیں کرتے, کافر بھی نیک کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بہت سارے لوگ نیک کام کرتے تھے. حاتم طائی بہت مشہور تھا. ایک اور شخص تھا, ابھی اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے, صحابہ نے اس کے بارے میں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں شخص جو کہ ہمیشہ غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا, اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نیکی قیامت کے دن ایمان کے ساتھ فائدہ دے گی, شرک کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. آپ سوچ لیں, اور کفر اور شرک انسان کے لیے اس کی تباہی کا باعث بننے والے ہیں. تو وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی جو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیتے ہیں, یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ فلاں ہمارے پیر بزرگ یا قبروں میں لیٹنے والے, یہ بھی ہماری پکار سنتے ہیں, یہ بھی ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں, یہ مشکل کشا ہیں, یہ غوث اعظم ہیں, یہ سب کہنا. کوئی غوث اعظم نہیں ہے, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہر مشکل کو دور کرنے والی ہر قسم کی مدد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے. اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, تو لہٰذا شرک نہ کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے پاس ہر گناہ کی معافی ہے, اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تم گناہ لے کر آؤ گے تو بھی میں معاف کر دوں گا, لیکن شرک کی معافی نہیں ہے. آج آپ خود سوچیے, ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو شرک میں الجھے ہوئے ہیں, جو کھڑے بتوں کو تو نہیں لیکن لیٹے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں. کتنی ضرورت ہے کام کرنے کے معاشرے میں, حکمت اور محبت کے ساتھ, کہ ہم ان کو خیر کی طرف کھینچ لائیں, نیکی کی طرف کھینچ لائیں. آپ بتائیے, ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں بھلا؟ چین سے سو سکتے ہیں, اپنے گھر میں کھا پی سکتے ہیں, کہ ہمیں فکر نہ ہو, ہمیں نیند نہ آئے اس فکر میں کہ ہمارے ہی بہن بھائی جو شرک کرنے کی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق نہ ہو جائے. تو ہم کو ان کو لانا ہے خیر کی طرف, اور ہم کو پہلے خود علم حاصل کرنا پڑے گا, تبھی ہم ان کو لا سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کے جو اعمال ہیں غبار کی مانند, کافروں کے عمل غبار کی مانند اڑا دیے جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں. ابھی کچھ سال پہلے آپ کو معلوم ہوا کہ بل گیٹس نے کتنا زیادہ پیسہ دیا تھا ایسی تمام آرگنائزیشنز کے لیے جو ویلفیئر کا کام کرتی ہیں. 1000-2000 نہیں بلکہ کئی کروڑ ڈالر دیے تھے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کافروں کے سارے اعمال منصورہ ہو جائیں گے, غبار کی طرح اڑا دیے جائیں گے. آپ سوچیں کتنا گھاٹے کا سودا ہے نا. اور مسلمان کے لیے اگر وہ ایک ریال بھی خرچ کرتا ہے, ایک کھجور کا ٹکڑا بھی دیتا ہے, ایک کھجور کا ٹکڑا, تو اس کو کئی گنا زیادہ اس کا اجر ملے گا. 1 سے لے کر 10 تک اور 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جا سکتا ہے اجر. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بابرکت ہے کہ وہ اپنے بندے کو جتنا چاہے دے سکتا ہے اجر میں بڑھا چڑھا کر, لیکن صرف ایمان کے ساتھ نیکی فائدہ دے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اس وقت کیا ہی فائدہ مند چیز ہوگی. اور بعض مفسرین یہ بھی کہتے کہ جو غبار کی مانند اڑا دیے جائیں گے اعمال, تو دراصل یہ ریاکاری کے اعمال ہوں گے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے گئے تھے. اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ وہی عمل قابل قبول ہے جو خلوص نیت کے ساتھ کیا جائے, جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے. ہر نیکی اللہ کے لیے ہونی چاہیے, کسی اور کا اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے نیت, کے کوئی اور بھی ہمیں دیکھ کر تعریف کر لے. تو خلوص نیت ہو, اور ایمان اور عمل کو جن لوگوں نے ایمان بھی تھا اور ساتھ میں عمل صالح بھی کیا, تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو اپنے اعمال کو اخلاص عطا کریں, اس کے اندر خلوص پیدا کریں. اور یہ مقیلہ کا لفظ آیا, آپ لوگ قیلولہ سنا ہوگا, آپ لوگوں نے بہت مشہور لفظ ہے ہمارے یہاں پر. اور جن لوگوں کو بہت زیادہ سونے کی عادت ہوتی ہے وہ بھی قیلولہ ہی کہتے ہیں. حالانکہ قیلولہ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی نیند, چھوٹی سی ایک آرام کی گھڑی, جس کی وجہ سے تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے, اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے. کیونکہ وہ لوگ صبح سے اٹھ جاتے تھے ارلی مارننگ, فجر سے, ان کے یہاں سونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا عربوں میں صبح میں. تو صبح سے کام کاج میں لگ جاتے تھے، کیونکہ عرب وہاں پر صحرا میں دھوپ بہت زیادہ ہوتی تھی، لہٰذا صبح صبح ان کے سارے کام ہو جاتے تھے۔ تو اس بنا پر چونکہ اب اور فجر کب ہوتی ہے یہاں پر گلف کنٹریز میں، آپ کو معلوم ہوگا 3 بجے رات، جیسے ابھی روزے چل رہے ہیں نا، 3:30 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے یہاں پر، اور پیچھے جب وقت جاتا ہے گرمیاں اور بڑھتی ہیں تو 3:20 اور 3:15 تک ٹائم چلا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ اتنی صبح یعنی آدھی رات سے اٹھنے والے لوگ تھے، یعنی ہمارے یہاں پر تو انڈیا پاکستان میں آدھی رات ہی کہیں گے اس کو۔ اب ہمارے یہاں پر لوگ اٹھتے تو ہیں 11 بجے، اور 11 بجے اٹھنے کے وقت کہتے کہ کیلولا بھی کریں گے، تو ابھی اٹھے تھے 11 بجے اور 2 بجے کیلولا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ جو کانسیپٹ بن گیا نا کہ 11 بجے اٹھنے کا، اصل میں کل قیامت کے دن ہر کوئی حسرت کرے گا، افسوس کرے گا کہ میں نے دنیا میں وقت ایسے ہی گزار دیا، اس کو افسوس اور حسرت ہوگا کہ کاش میں نے اپنا یہ وقت سونے کی بجائے اور بیکار کے کاموں کی بجائے میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت یا ذکر و اذکار میں گزارا ہوتا، یا کوئی کنسٹرکٹیو کام کر لیا ہوتا۔ آپ بتائیں سونے سے کچھ چیز حاصل ہوتی ہے کیا؟ اور جتنا سوئیں گے اتنا ہی زیادہ اور سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ جتنی بس ضرورت ہے نیند کی اتنی نیند لیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں 6 گھنٹے 7 گھنٹے، بس 7 گھنٹے بہت نیند ہو گئی ماشاء اللہ۔ اب اگر کوئی 10-10 12-12 گھنٹے سونا چاہے گا تو آپ خود بتائیے کہ باقی کام کیسے ہوں گے، کتنی چھوٹی زندگی ہم کو ملی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کتنے دن تم رہے ہو دنیا میں، تو انسان کہے گا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، اس میں سے بھی آدھی سے زیادہ زندگی سونے میں گزار دیں گے، تو پھر کام کاج کے لیے کیا وقت بچے گا آپ بتائیے۔ تو جنتیوں کے لیے وہاں پر ایسا آرام دہ مقام ہوگا، احسن مقیلا، بہت ہی خوبصورت کیلولا کرنے کی جگہ۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں، امیجن کریں، اور جنت کو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا، لیکن اپنی دنیا کی جو سب سے خوبصورت ترین چیز ہو سکتی ہے اسی کو سوچ لیں، جبکہ جنت کے بارے میں کسی دل میں وہ خیال تک نہیں آیا۔ تو یہ جنتیوں کا مقام ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری تھی، نیکیوں کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ زندگی گزاری تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ بطور انعام کے یہ مقام عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں شامل فرمائیں۔ بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کے عمدہ مقام کو پائیں گے۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا۔ ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، دھوکے باز نکلا۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیات ہیں ساری کی ساری۔ ہر آیت ویسے تو قرآن کریم کی بہت اہم ہے، لیکن یہاں پر اس وقت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس وقت ظالم لوگ اپنی انگلیاں چبائیں گے، اور الملک یومئذ الحق للرحمن، سوچے کیا وہ وقت ہوگا، سب رحمان کے آگے دبے جا رہے ہوں گے، پس ہوں گے، کسی کو آواز نکالنے کی تک اجازت نہیں ہوگی، ڈر کے مارے کوئی آواز نہیں نکال سکے گا، صرف لوگوں کے سانسوں کی آواز آئے گی۔ اور وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا کافروں کے لیے، اسیرہ، جیسے وہ رس نچوڑ دیا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھو کہ جب رس نچوڑ دیا جاتا ہے تو بعد میں جو بچا ہوا بھوسا ہوتا ہے یا چھلکا ہوتا ہے کتنا بیکار ہو جاتا ہے، تو بس وہ کافر اس وقت ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ ان کی سے جان نکل گئی ہو، اتنا ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے۔ لیکن یہی وہ کافر تھے جو آج اتنا ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، کل یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، جو رسول کا مذاق اڑاتے تھے، جنہوں نے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیا تھا، جنہوں نے اس کی حقیقت کو نہ جانا، آج وہی لوگ اس طرح سے ہوں گے جیسے رس سے چوڑ لیا جاتا ہے کسی چیز سے۔ اور اس دن وہ اپنے ہاتھ چبائیں گے، انگلیاں چبائیں گے افسوس سے، یا لئی تنی یا وئی لتا، یہ لفظ بہت آتے ہیں قرآن میں، انتہائی افسوس کا جملہ ہے۔ تو اس وقت وہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا۔ افسوس اور حسرت کا مقام ہوگا، اور یہ جملہ ان سے نکلے گا کہ کاش ہم نے رسولوں کا ساتھ دیا ہوتا، لیکن آج وہی رسولوں کا مذاق اڑاتے، کہتے 1400 سال پرانی باتیں ہیں، آج ہم سنتوں پر عمل تھوڑی کر سکتے ہیں۔ منکرین حدیث کہتے کہ ہم کو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، حدیث تو جھوٹ کا پلندہ ہے، کہتے ہیں اس میں سچ جھوٹ سب شامل ہے، لہٰذا ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں یہی مجرم اس وقت کہیں گے کہ کاش ہمیں رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ تو رسول کو صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، رسول کی اطاعت ضروری ہے، رسول کی زندگی کو فالو کرنا ضروری ہے، رسول کے نقش و قدم پر چلنا ضروری ہے، اور رسول کو نہیں مانا تو پھر کل افسوس کریں گے۔ تو یہ ویل کا لفظ قرآن میں اکثر آیا ہے، انتہائی حسرت کا جملہ ہے۔ ویل ورسٹ جملے کو کہتے ہیں، یعنی تکلیف دہ حالت، جب انتہائی تکلیف دہ حالت ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، لغت عربی لغت کا یہ معنی دیا گیا ہے. اور ویل جہنم کی وادی ہے، کہا جاتا ہے یہ اتنی خطرناک وادی ہے ویل جہنم کی کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے. تو کیوں وہ لوگ حسد کریں گے، یا لیتنی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش، ہائے افسوس، ہائے حسرت، ہائے میری کمبختی، انتہائی غم، انتہائی افسوس کی حالت، ہاتھوں کا کاٹنا، حسرت زدہ جملے، کہ میں نے کاش فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یہ جو برے دوست نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، رسول کا ساتھ دیا ہوتا. تو خلیل کہتے ہیں خالی ہونے کو، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے خلیل یعنی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو وہ لوگ افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہوتی، رسول کی بات مانی ہوتی، ایمان والوں کا ساتھ دیا ہوتا. آج آپ دیکھیں دوستیاں کن لوگوں سے ہے، کالج میں لڑکوں کی دوستیاں اپنے کس مزاج کے لوگوں سے، لڑکیوں کی دوستیاں کن سے ہے، اور یہ لڑکیوں کی بھی جو دوستیں ساتھیاں ہوتی ہیں، ساتھ ہوتے ہیں جو لڑکیاں، کیا کرتی ہیں ان کو لے جاتی ہیں اپنے ساتھ بگاڑنے کے لیے، خود بھی بگڑی ہوتی ہیں دوسروں کو بھی بگاڑنے کے لیے لے جاتی ہیں، اور بے وقوف لڑکیاں ان کے پیچھے چلی جاتی ہیں. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے کہ کافر کہیں گے کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہائے افسوس میں مٹی ہی ہو جاتا تھا کہ مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا. تو دوستی کی بات کی گئی ہے. خلیل کہتے ہیں ایسا دوست، خلتن سے ہے یہ، کہ جو آپ کی پرسنل لائف میں داخل ہو جائے، جس سے آپ اپنے پرسنل مسائل میٹرز ڈسکس کریں، جو آپ کی معاملات میں انٹرفیئر کر سکتا ہو آپ کی پرسنل لائف میں. تو وہ کہیں گا کہ کاش میں نے یہ اس شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ المرء دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم دیکھ لو کہ تم نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے. اور دوستی کی وجہ سے انسان بعض وقت گناہوں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی مشکل میں پڑتا ہے اور آخرت میں بھی مشکل میں پڑے گا. تو بہت سوچ سمجھ کر ہم کو اپنے دوست بنانے چاہیے، اس وقت ایسا نہ ہو کہ ہم حسد و یاس کا شکار ہو جائیں یا افسوس کریں. تو دوستی ہماری کن لوگوں سے ہونی چاہیے، اور بری دوستی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ جو برے دوست ہوتے ہیں، چاپلوس قسم کے، خوش آمدی قسم کے لوگ، جو گناہوں میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور گناہوں کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، خود غرض قسم کے لوگ جو گناہ کی طرف ڈائیورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، جو دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، میوزک کے پیچھے بھاگتے ہیں، خود بھی گناہ کرتے ہیں اور اپنے دوست کو بھی گناہ کی طرف دوڑاتے ہیں، تو خود بھی گناہ کیا اور دوسرے کو بھی گناہگار بنایا، تو اس شخص کو تو دوہرا گناہ ملے گا، دوہرا عذاب اس کو ہوگا، جس نے خود بھی گناہ کیا تھا اور اپنے دوست کو بھی گناہ کی طرف بلایا، لیکن وہ گناہ کی طرف جانے والا کیسا بے وقوف. تو لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش میں نے اس کو برے دوست نہ بنائے ہوتے، ان برے دوستوں نے میری زندگی کیا آخرت بھی برباد کر دی. اس دن انسان بھاگے گا، جس دوست کی بنا پر اس نے اپنی زندگی، اپنی آخرت برباد کی تھی، کل یہی دوست اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اس دن تو یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و اخی، کہ اس دن سب ایک دوسرے سے فرار اختیار کریں گے. جب والدین کام نہیں آ سکیں گے تو دوست بھلا کیا کام آ سکتے ہیں؟ تو کتنے برے دوست تھے اس کے، جنہوں نے خود تو ڈوبے ہی ڈوبے اور اپنے اس دوست کو بھی لے ڈوبا. تو یہ کون سے دوست ہوتے ہیں ذرا سوچیں. ہم اپنے دوستوں کے بارے میں سوچیں، ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دوستوں کے بارے میں سوچیں، جن کے بارے میں والدین منع کرتے تھے کہ دیکھو بیٹا ان کو دوست نہ بناؤ، لیکن امی کی اور والدین کی باتیں بڑی بری لگتی تھی کہ اچھا کیوں نہ دوست بنائے، وہ تو ہمارے بہت کلوز فرینڈ ہیں. تو دوست ایسے ہونے چاہیے، ہم کو خود اپنے بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کس کے پاس ہم بھیج رہے ہیں، کہاں ہم بھیج رہے ہیں، ہمارے بچے کس کے گھر جا رہے ہیں. اگر دوست نیک ہوں گے تو الحمدللہ ہمارے بچے بھی نیکی کی طرف جائیں گے، اور اگر دوست ہی برے ہوں گے تو وہ خود تو ڈوبیں گے ہی اور ساتھ میں دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے. ایک اور چیز جو اللہ کے رسول نے مثال پیش کی تھی اچھے دوست کی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نیک دوست کی، اچھے دوست کی مثال اس عطر فروش کی طرح ہے، کہ جب تم کسی عطر فروش کے پاس جاتے ہو، یعنی جو خوشبو کی دکان ہوتی ہے وہاں جاتے ہو، تو خوشبو اگر نہیں بھی لیتے ہو تو وہاں کی خوشبو سے تمہارا ذہن معطر ہو جائے گا، تو ایسے ہی اچھا دوست ہے. اور اگر تم برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے لوہار کی بھٹی یا لوہار کی دکان، کہ اگر تم وہاں جاتے ہو تو تمہیں اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، اس کی تکلیف ضرور پہنچے گی، تو اس دن جو ہے ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی، صرف ایک دوستی باقی رہے گی جو اللہ کی خاطر کی گئی تھی. اس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی تھی. الاقلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ساری دوستیاں اس دن ختم ہو جائے گی، بلکہ دشمن بن جائیں گے، جو قریبی دوست ہے دنیا میں وہ دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے، الا المتقین، لیکن متقیوں کی دوستی باقی رہے گی. تو اپنے دوست، اپنے جو آپ کا ماحول ہے، جو آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، اپنا سرکل آپ دیکھیے، آپ کا سرکل کن لوگوں کا ہے، آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے قریبی کلوز فرینڈ کون ہیں آپ کے. چاہے ہم کسی بھی عمر میں پہنچ گئے، لیکن ہر عمر میں انسان کے دوست ہوتے ہیں. جب بچپن ہوتا ہے، ینگ ایج ہوتی ہے، مڈل ایج ہوتی ہے، بڑھاپا آتا ہے، ہر دور میں انسان کے دوست ہوتے ہیں. اور اسپیشلی جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے، جب اس کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی پھر اس کو اور زیادہ سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ ڈھونڈتا ہے اپنے جیسے لوگ جو فری ہو اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے. اگر آپ کے دوست ایون بڑھاپے میں بھی، اگر آپ کی کوئی فرینڈ ہے، اب آپ کی بہویں ہیں سمجھے، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، اگر آپ کے کوئی ایسے فرینڈ ہیں جن کے بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، بیٹوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، اب کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگ جو آپ کو فری ملے. اب اگر وہ بھی بہوؤں کی برائیاں کر رہی ہیں اور آپ بھی بہوؤں کی برائیاں کر رہی ہیں، تو ایسے دوست کوئی فائدے کے نہیں. کیونکہ جب برائیاں کی جاتی ہیں، جب ساتھ بیٹھ کر غیبتیں کی جاتی ہیں، وہ دوست آپ کا سچا دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ دوست آپ کو، وہ خود بھی جہنم میں جانے کے کام کرے اور آپ کو بھی اسی طرف کھینچ رہا ہے. ایسے دوست نہ بنائیں. پھر مڈل ایج، یہ ایج ایسی ہوتی ہے، یعنی جب تھوڑے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں، ینگ ایج کی طرف آتے ہیں، تو اس وقت زیادہ تر انسان ایسے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے، یہ خواتین ایسے دوستوں کو ڈھونڈتی ہیں جس میں شوہر کی برائیاں بہت ہوتی ہیں. یہ بعض اوقات بچے اگر سنتے نہیں ہیں کہنے، تو بچوں کی برائیاں بہت ہوتی ہیں. تو یہ ایسے دوست بھی بہت خطرناک ہیں، جو اپنے شوہر کی برائیاں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے شوہر کی برائیاں بتائیں. اب جب آپ ان کے شوہر کی برائیاں سننے لگتی ہیں، تو آپ کو دل میں احساس ہوتا ہے جو اب تک ابھی تک آپ کے دل میں بات نہیں آئی تھی. پھر آپ کہتے ہیں، اچھا ہاں، میرے شوہر بھی تو ایسا کرتے ہیں، میں نے تو کبھی دھیان نہیں دیا اس پر. یعنی ابھی تک جو اچھی زندگی تھی، اچھی والی، شکر گزاری والی لائف تھی، اب کیا ہوتا ہے، سامنے والے کی باتیں سن کر اپنے شوہر میں بھی برائیاں نظر آنے لگتی ہیں. تو جو لوگ اس طرح سے آپ کے ساتھ ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، سمجھے کہ آپ کے برے دوست ہیں، یہ آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. دوست ایسے ہونے چاہیے کہ جب محفل میں بیٹھے تو کسی تھرڈ پرسن کی بات نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی پر طنز نہ کیا جائے، کسی پر ٹکرے نہ کسے جائیں، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. یہ اصل دوستی ہوتی ہے. تو اپنے دوستوں کو پہچانے کے کون آپ کے اصل دوست ہیں، جو اگر آپ گڑھے میں گر جائیں تو آپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیں کہ دیکھو یہ گڑھا یہاں نہیں جانا. اگر آپ کسی گناہ کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، وہ آپ کو روک دیں گے کہ نہیں، دیکھو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو دوست وہ ہوتا ہے جو وہی بات پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. المسلم مرات المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے چہرے پر آئینے میں کوئی داغ دیکھیں، تو کیا ہم اس داغ کو باقی رہنے دیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم اس کو فوراً صاف کریں گے. تو ہماری دوست اگر ہم کو ہماری برائی بتاتی ہے، سمجھ لیجیے کہ وہ آپ کی اچھی دوست ہے، وہ آپ کی خیر خواہ ہے، وہ آپ کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچانا چاہتی ہے. لیکن ہم کو ایسے دوست پسند نہیں آتے. ہم کو چاپلوس قسم کے لوگ بہت پسند آتے ہیں، ہم کو خوش آمد قسم کے لوگ بہت پسند آتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے رہیں. تو یہ تعریف رسول اکرم نے تو اس کو ناپسند فرمایا ہے کہ اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو. یہ تعریف کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ تعریف سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ پھر خوش آمدی قسم کا وہ ہو جاتا ہے، اس کو بس پھر ہر طرف سے اپنی اچھائیاں سننا اچھا لگتا ہے. تو برے دوستوں کے ساتھ دراصل اچھا انسان بھی بگڑ جاتا ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا نا مقولہ کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے. پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ وہ خربوزے کو دیکھ کر تربوزہ رنگ بدلتا ہے، ایسا ہوگا، لیکن ایکچولی وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہی ہے. وہ مقولہ کہ ساتھ رہتے رہتے انسان ویسے ہی بنتا چلا جاتا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہوتا. تو بہرحال اس وقت انسان افسوس کرے گا کہ میں نے کس کو دوست بنا لیا ہوتا. اور شیطان تو بڑا ہی دھوکے باز ثابت ہوا. یعنی دنیا میں شیطان قسم کے لوگوں کو اس نے دوست بنایا تھا، تو وہ تو دھوکا دینے والا تھا. اور مین جو آئے تھے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. اور رسول اس وقت کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشان تزہیق بنا دیا تھا، یا اس کو ہجر کیا ہوا بنا دیا تھا، دور کر دیا تھا، چھوڑا ہوا بنا دیا تھا، متروک کیا ہوا کر دیا تھا. اب یہاں پر مہجورہ کا لفظ آیا ہے، اور ہم ہجرت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. ہجرت کہتے ہیں کہ دور چلے جانا، کسی چیز سے دور ہو جانا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے، آپ سوچے کہ شکایت کس سے ہوگی اور شکایت کرنے والے کون ہیں؟ شکایت کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور شکایت جس کے سامنے بیان کی جا رہی ہے وہ اللہ رب العالمین. آپ سوچے کہ کتنا خطرناک معاملہ ہوگا. اور کیا شکایت کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر دیا تھا، ناقابل عمل بنا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، دور کر دیا تھا. تو قرآن کو دور کرنا کیا ہے؟ اب یہ تو اس وقت کافروں نے قرآن کو نہیں مانا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا آج ہم مسلمان اس قرآن کو مانتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان اس قرآن سے ویسے ہی تعلق رکھتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے؟ اس قرآن کو صحابہ کرام نے کس طرح لیا تھا اور ہم کس طرح لیتے ہیں؟ کیونکہ جو کفار مکہ تھے سنتے تو وہ بھی تھے، سنتے کے بلکہ کان لگا کر سنتے تھے، ان کو کلام بڑا اچھا لگتا تھا، ان کو یہ ساحرانہ کلام لگتا تھا، لیکن آج تو ہم کو یہ ساحرانہ کلام بھی نہیں لگتا کیونکہ ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے. تو اور یہاں پر جو بات ہے کہ ذالک نہیں کہا گیا بلکہ حاضر قرآن، حاضر مطلب جو اتنا نزدیک تھا ان کے، جو ان کا اتنا قریب تھا کہ بس ہاتھ بڑھا کر اپنی شیل سے نکال سکتے تھے. یہ اس کو پڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے پڑھنا نہیں چاہا، یہ اس کو کھول سکتے تھے لیکن انہوں نے اسے کھولنا نہیں چاہا، وہ اس کو سمجھ سکتے تھے لیکن انہوں نے سمجھ نہیں چاہا. اپنی پوری زندگی ایسے ہی گزار دی، پوری زندگی ایسے ہی لہو لعب میں گزار دی، صرف کچن کے کاموں سے فرصت نہیں تھی، شاپنگ سے فرصت نہیں تھی، ملنے ملانے سے فرصت نہیں تھی. ایک تو ہمارے اوپر یہ کانسیپٹ بڑا عجیب سا کانسیپٹ ہے، اور یہ وہیں دیکھا گیا ہے کہ بس ذرا سا خالی وقت ملے تو اس سے ملنے چلا جائے، یعنی آنا جانا اتنا زیادہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے جس کی وجہ سے کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو پاتے ہمارے یہاں پر. خالی وقت تو ہمارے یہاں رہنے نہیں دیا جاتا، خالی وقت جو ہوتا ہے یا تو ملنا ملانا یا میکے جانا یا بس رشتے داروں کے یہاں جانا. تو اگر اتنا زیادہ جانا آنا ہم رکھیں گے تو آپ بتائیے کہ ہم علم کب حاصل کریں گے؟ کیونکہ ہم کو اپنے گھر کے کام کاج بھی ہیں، علم بھی حاصل کرنا ہے، کیونکہ اسی علم کی بدولت اور علم حاصل کریں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کیا نیکیاں ہیں اور کیا برائیاں ہیں. کیونکہ اگر علم ہی نہیں ہوگا تو ہم تو جہالت میں پڑ جائیں گے، پھر تو اچھے کام کو برا سمجھیں گے، برے کو اچھا سمجھیں گے. تو نالج بہت زیادہ ضروری ہے، علم بہت زیادہ ضروری ہے کہ صحیح علم کیا ہے، کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے. تو اب آپ خود بتائیے کہ اگر ہم اتنا جانے آنے میں لگے رہے، روزانہ ہمارا خالی وقت اگر ہم صرف رشتے داروں کے ہم وزٹنگ کرتے رہے، تو پھر ہمارا جو وقت ہے اس کو ہم اچھے کاموں میں کیسے لگائیں گے؟ ہم اپنی تربیت کب کریں گے؟ ہم اپنا تزکیہ کب کریں گے؟ کیونکہ ہم کو تو ملنے ملانے سے اور کھانے پینے سے فرصت نہیں، کیونکہ جب ملنا ملانا ہوتا ہے تو خوب کھانا پینا بھی ہوتا ہے. تو اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں کہ اس کے یہاں ملنے چلے، اس کے یہاں ملنے چلے، وہ یہاں آ گیا، یہ وہاں چلا گیا. نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملتے تھے لیکن مسجد میں ملتے تھے، ان کی زیادہ ملاقاتیں مسجد میں ہوتی تھیں. وہ ایسا خالی وقت بیٹھ کر اس طرح ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے لیے اتنا وقت اپنا ضائع نہیں کرتے تھے. تو بہرحال اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ یہ قرآن بہت قریب تھا لیکن انہوں نے اسے پرے کر دیا، یہ قرآن ان سے نزدیک تھا. رسول اکرم کہہ رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوں گے کہ قیامت کے دن رسول اکرم گواہی دیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ، میری اس قوم نے قرآن کو مہجورہ کر دیا تھا. ترکش ان ترک تو ہو، کسی چیز کو چھوڑ دینا مطلب اس کو پیچھے ڈال دینا، پسے پشت ڈال دینا، کسی چیز سے بہت دور چلے جانا. تو میری عزیز بہنوں، غور کریے کہیں میں اور آپ اس میں شامل نہ ہو جائے، اگر ہم بچنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم ہماری شکایت نہ کریں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف گواہی دے گا. تو اس قرآن کو کہیں میں نے دور تو نہیں ڈال دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ میں نے زندگی میں کبھی اس کو سمجھ کر پڑھا ہی نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کیا احکامات دیے ہیں، کیا احکامات آپ کے لیے نازل کیے ہیں، اس میں کیا کیا منع کیا گیا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے؟ سورہ بقرہ ہی میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں. اسی لیے اس کو سنام القرآن کہا گیا کہ قرآن کا کوہان، قرآن کی چوٹی، کہ سورہ بقرہ میں ہی تقریباً کئی احکامات ہم کو مل جاتے ہیں جو پورے قرآن میں احکامات ہیں. تو کیا آپ نے سورہ بقرہ کو کبھی سمجھ کر پڑھا؟ کیا آپ نے پورے قرآن کو کبھی سمجھ کر پڑھا؟ یہ کتاب مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے، یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے، اس میں میرا اور آپ کا، ہم سب کا ذکر ہے اس میں، قرآن میں. لہٰذا اس کو کھول کر پڑھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں. کہیں آپ کے دوست ایسے تو نہیں کہ وہ آپ کو قرآن سے دور لے جاتے ہوں؟ آپ کی لائف بہت سوشل ہوگی، ہو سکتا ہے آپ بہت ملنے جلنے والے ہوں گے، آپ کے اخلاق اور آپ کی خوش خلقی کے یا خوش گفتاری کے ڈنکے بجتے ہوں گے کہ فلاں بہت اچھی ہیں، فلاں تو دیکھو ہمیشہ ملتی ملاتی رہتی ہیں، جاتی آتی رہتی ہیں، دعوتیں کرتی ہیں، خود بھی آتی ہیں. تو آپ دیکھیں زندگی کا مقصد صرف دعوتیں کرنا اور صرف ملنا ملانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ملنا ملانا بھی ضروری ہے انسان کے لیے. ابھی ہم جس دور سے گزرے ہم سب جانتے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے کہ کئی کئی دن ہو گئے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھے ہوئے، وہ لوگ جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، جن سے واقعی میں اللہ کی خاطر محبت ہے، تو ان کے چہروں کی بھی یاد آتی ہے ہم کو. ہم سب جانتے ہیں وہ بھی خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہو جاتے ہیں، تو اس کی ایک اپنی جگہ الگ اہمیت ہے. لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہ بنایا جائے. اگر ملنا بھی ہے تو اللہ کی خاطر ملا جائے، کیونکہ اللہ کی خاطر کی گئی دوستی باقی رہے گی، باقی ساری دوستیاں ختم ہو جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ کہاں ہیں وہ لوگ، اَیْنَ الْمُتَحَابِّینَ فِیَّ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ اینا متجالسین فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر مجلس سے منعقد کرتے تھے؟ آج کوئی سایہ نہیں ہوگا میرے سائے کے سوا، میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ تو ہماری دوستیاں صرف اللہ کی خاطر ہو، ہماری دشمنیاں صرف اللہ کی خاطر ہو۔ جیسے حدیث میں آتے ہیں کہ جس نے دیا اللہ کی خاطر، جس نے روکا اللہ کی خاطر، من آتا للہ من منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے دیا تو اللہ کی خاطر، جس نے روکا تو اللہ کی خاطر، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو اصل دوستی پھر اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، وہ دوست جو اللہ کی خاطر ملے ہوں وہ ہمیشہ کام آئیں گے۔ اپنے ساتھیوں پر نظر رکھیے کہ کہیں آپ کے دوست ایسے تو نہیں جو آپ کو دین سے دور لے جا رہے ہوں، جو اللہ سے دور کر رہے ہوں، جو قرآن سے دور کر رہے ہوں۔ تو تصور کریں کہ رسول اکرم ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے جنہوں نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ تو قرآن کو ترک کرنا کیا ہے؟ تلاوت کرتے بھی ہیں تو بہت دور سے، یعنی کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، اور پھر ایسے پڑھتے ہیں جیسے اجنبی کلام ہے، یعنی پڑھنا ہی نہیں آتا کیونکہ کبھی پریکٹس ہی نہیں کی۔ کردار میں کوئی تبدیلی کا نہ آنا، یہ بھی قرآن کو ترک کرنا ہے۔ قرآن پڑھ کر بھی عمل میں تبدیلی نہ آئے، مطلب آپ نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، اور زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو بھی قرآن کو نہیں پڑھا۔ تو ہجرت، سبھی ہی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کچھ چیز جو پیچھے چھوڑ دی جائے، ہجرت کر گئے مطلب بہت دور چلے گئے۔ تو جو کردار، یعنی اگر تلاوت کرتے بھی ہیں تو دور سے کرتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آتی زندگی میں، عمل میں، نیکیوں میں، اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس کا مطلب قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ جو قرآن کو لیتا ہے جیسے کہ لینا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے، تو اس کی زندگی بالکل چینج ہو جاتی ہے، وہ مختلف انسان بن جاتا ہے، اس کا عمل مختلف ہو جاتا ہے۔ جب وہ لغویات کو دیکھتا ہے تو اس سے ہٹ کر گزر جاتا ہے، اس کی زندگی میں نیکیاں پروان چڑھتی ہیں، حسن اخلاق میں تبدیلی آتی ہے، لغویات سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو قرآن دراصل انسان کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے، ایک بالکل مختلف انسان بنا دیتا ہے قرآن انسان کو۔ تو اگر ہمارے اندر یہ تبدیلی آ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، مطلب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے، ہمارا کردار خوبصورت نہیں ہو رہا ہے مزید، یا ہمارے حسن اخلاق میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم نے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کا کردار خوبصورت بن جاتا ہے، اس کے حسن اخلاق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر کفار کا ایک اور اعتراض تھا، اور وہ اعتراض تھا کہ قرآن ایک ہی وقت میں نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔ آیت 32۔ منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا؟ ہاں، ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے ہیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے۔ اور اس میں مصلحت یہ بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا، اور بہترین طریقے سے بات کھول دی۔ جو لوگ آندھے مجہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ ہر درجے غلط ہے۔ بس وہ اعتراض برائے اعتراض کرتے تھے، کیونکہ ان کو ڈر اور خوف لگا رہتا تھا۔ تو ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کیا، بتدریج نازل کیا ہے۔ اور اگر اس کی احکامات ایک ساتھ اتار دیے جاتے تو پھر کوئی چارم ہی نہ رہتا۔ تو دل کے ثبات کے لیے اسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا۔ ناسخ و منسوخ تھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالا، اتارا اس کو۔ اور اسی طرح سے ایک نہیں، بہت ساری حکمتیں، اس پر ایک پورا ایک چیپٹر ہے اصل میں قرآن سائنسز میں، کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا، آخر کار ہر ایک کو اللہ تعالی نے تباہ کر دیا۔ اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی، کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی۔ یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ کہیں کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے۔ اچھا، وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا۔ تو یہ ہر قوم کا شیوہ رہا ہے کہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتی رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ رسول کی بات ہم نے مان لی یا نہیں مانی، بلکہ فکر ان کو یہ تھی کہ اچھا ہوا ہم اپنے بتوں کی عقیدت پر اتنی مضبوطی سے جمے رہے، ورنہ تو ہم بہک گئے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. اب الٹی بات کہہ رہے ہیں کہ بہکے ہوئے تو اب ہیں وہ لوگ جب وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ اپنے شرک اور بدعت پر اسی طرح سے جم جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو کریں وہی صحیح ہے. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. استغفر اللہ. اب یہ کون شخص ہوگا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے؟ یعنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی بجائے اپنے نفس کی بات مانتے ہیں. اور یہ صرف نان مسلم ہی نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، رسم و رواج کے بندے، جن کو جب قرآن سے فائدہ ہو تو قرآن کی آیتیں کھول لیتے ہیں، اور جب قرآن سے ان کو لگتا ہے کہ ان کے رسم و رواج پر ضرورت پڑے گی تو اس جگہ قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ لو اللہ تعالیٰ نے اتنی تو اجازت دے ہی دی ہے، ہمارا دن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. تو خواہشات کے بندے، اپنی خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والے، قرآن کو اپنی خواہشات کے مطابق موڑنے والے، اس کو چینج کرنے والے، اس کی تعویلات کرنے والے، خود تو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو نفس کی بات ماننا دراصل اپنے نفس کو الہ بنانا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، شروع سے میں ہمیشہ یہی دیتی رہتی ہوں اپنے اسٹوڈینٹس کو، کہ اگر آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے یا نہیں، تو آپ فجر کی نماز میں اپنا امتحان لے لیں. جب فجر کی اذان ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، اور اگر آپ پلٹ کر سو جاتے ہیں تو آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں، آپ نے اپنے نفس کی بات مانی. اس وقت مؤذن کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اگر آپ پلٹ کر سو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا نفس بڑا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو آپ نے جھٹلایا. تیسرا مؤذن کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے، اور آپ اٹھتے نہیں ہیں اور سو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نماز سے بڑھ کر نیند ہے. تو اس وقت آپ نے کسی کو خدا بنایا؟ آپ نے اپنے رب کو اپنا رب مانا یا آپ نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہے؟ تو اگر آپ نفس کی بات مانتے ہیں، فجر میں نہیں اٹھتے، تو مطلب آپ نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا ہے. تو یہ اپنے آپ کو جانچنے اور پرکھنے کا بہت ہی بہترین پیمانہ ہے فجر کی نماز کے وقت. تو اپنی اپنی فجر کی نمازوں کو دیکھیے گا، رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد. تو صرف یہ ایک چیز مثال کے طور پہ تھی. ایسی بہت ساری چیزیں زندگی میں آتی ہیں کہ جب آپ کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک آپ کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، یہی دراصل اللہ تعالیٰ کو الہ بنانا ہے، اور ورنہ نفس کو خدا بنانا ہوگا. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے آتے ہیں. سائے کی بات کی گئی ہے، اور یہ سائے کا گھٹنا بڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اس سے اوقات بھی معلوم ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات ہم اسی سے معلوم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں فرمایا کہ دیکھو تم تو نہیں جھک رہے لیکن تمہارا سایہ اللہ کے آگے جھکتا ہے. اور یہ سایہ دراصل عرب کے لوگوں کے اس کی بہت اہمیت تھی، کیونکہ وہاں پر بہت بڑے بڑے مکانات نہیں تھے، درخت نہیں تھے، ایسے جنگل نہیں تھے گھنے، لہٰذا سورج جب آتا تھا تو اس کی تپش بہت تیزی سے اوپر آتی تھی. تو جب سورج ڈھلنے لگتا تو سایہ، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب سورج جیسے جیسے نصف النہار پر پہنچتا ہے اور پھر نیچے چلا جاتا ہے تو سایہ بھی انسان کا آتا جاتا ہے، اور اس طرح سے سایہ گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. تو ان کے یہاں سایہ کی بہت اہمیت تھی کہ اب سورج تھوڑا ڈھلنے لگا ہے، یہ ٹھنڈا وقت آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کبھی غور نہیں کرتے، تم دیکھو تو صرف تم دن رات یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہو. اور یہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، سورج کی شعائیں کس طرح سے چھن کر آتی ہیں نیچے، کہ اسی کی وجہ سے تمام زمین پر روئیدگی ہے، اسی کی وجہ سے چیزیں گرو ہوتی ہیں. اگر یہ سورج کی روشنی نہ ہو تو یہ سایہ بھی نہیں ہوگا. تو اس سورج کو کس نے پیدا کیا؟ تو جس طرح سایہ ختم ہو جاتا ہے انسان کو بھی ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا انسان بھی. اور سایہ کی وجہ سے لوگ اوقات معلوم کرتے تھے، سورج کی اہمیت پتہ چلتی تھی، کیونکہ درختوں کو گرو ہونے کے لیے بھی سایہ کی ضرورت ہے، سورج کی روشنی کی ضرورت ہے. تو اس کے ایک نہیں کئی بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں. ہمارے پاس وقت کم ہے ورنہ ہم اس پر ڈسکس کر سکتے تھے. تو سورج کی شعاؤں میں بہت سارے فائدے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے رکھ دیے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے وقتوں کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ صبح اٹھنے کا وقت ہے، اصل میں کام کاج کا وقت ہے، لیکن لوگ سوتے پڑے رہتے ہیں. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے سے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کے کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تھے کہ بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو۔ جہادن کبیرہ کا لفظ آ رہا ہے اور یہ قرآن کے ساتھ کرنے کی بات آ رہی ہے، یعنی قرآن کو لے کر دعوت کا کام کرنا اور دلائل کے ساتھ بات کرنا۔ تو اس قرآن کے ساتھ جدوجہد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور علماء کرام اس پر علامہ آلوسی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کا دلائل کے ساتھ اسلام کے دشمنوں سے مجادلہ کرنا، کہ جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے ہیں ان کو دلیل کے ساتھ دعوت دی جائے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، شیخ سعدی کا ہے غالباً، اگر میں بھول نہ رہی تو شیخ سعدی کا ہی واقعہ ہے کہ ان کو ایک ملحد ملا، اور ملحد اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کو نہیں مانتا، جس کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ دنیا اپنے آپ بن گئی اور اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، بس اپنے آپ یہ کارخانہ ہی قدرت چل رہا ہے۔ اتنی عجیب بات ہے، اتنی بیوقوفی والی بات ہے کہ اتنی بڑی دنیا کیسے چل سکتی ہے بھلا ایسے کسی کے چلانے کے بغیر۔ تو وہ شخص ملا اور اس نے ان سے آرگیو کرنا شروع کر دیا کہ اچھا یہ دنیا تو خود بخود بن گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بات بتاتا ہوں تمہیں، کہ میں آ رہا تھا اور اچانک بیچ میں دریا تھی یا ندی تھی بیچ میں، اور مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ میں کیسے دریا پار کروں۔ اچانک درخت ٹوٹ کے گرا، اس کی کشتی بنی اور خود ہی وہ کشتی بغیر چپوؤں کے چلنے لگی، اور وہ کشتی نے مجھے یہاں لا کر اتار دیا۔ تو وہ ملحد شخص ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ شیخ سعدی، آپ سے ایسی بیوقوفی کی امید نہیں کی، آپ کسی نادانی کی بات کریں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت گر جائے، خود بخود کشتی بن جائے، بغیر چپوؤں کے کشتی چلنے لگے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا ناخدا نہ ہو۔ یعنی ایک کشتی کو چلانے والے کو ناخدا کہتے ہیں، یعنی کشتی کا چلانے والا، تو جب تک اس کا چلانے والا نہ ہو کشتی کیسے چلے گی؟ تو سعدی نے کہا کہ اے بیوقوف شخص، جب ایک کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، درخت گر نہیں سکتا، کشتی خود بن نہیں سکتی بغیر چپوؤں کے اور چلانے والے کے چل نہیں سکتی، تو یہ اتنی بڑی دنیا، یہ کائنات خود کیسے بن گئی؟ تو یہ ہوتا ہے علماء کا دلائل کے ساتھ بات کرنے کے، سامنے والے کو وہ دلیل دے کر سمجھائے کہ یہ دنیا بھلا کیسے بغیر کسی کے چلائے چل سکتی ہے، اور اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہ ہو ایسے تو تصور بھی نہیں کر سکتا انسان، اتنا بڑا کارخانہ ہے قدرت کیسے چل رہا ہے، یہ انتظام، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ بارش کا برسنا، یہ زمین سے پیداوار، یہ ایک ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے سبحان اللہ، اور اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وہ انتظام چلا رہا ہے۔ تو بہرحال اس قرآن کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کی جائے، تو یہ کب ہوگا؟ جب قرآن ہم کو پڑھنا آئے گا، جب ہم کو قرآن سمجھ میں آنے لگے گا۔ جب ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو قرآن سے دلیل سے بات کیسے کریں گے؟ تو آپ بتائیے کہ ہمارے پاس قرآن کے کتنے ماہرین ہیں ایسے جو قرآن کے ساتھ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہوں؟ تو اس کے لیے پھر ہم کو ویسے ماہرین پیدا کرنا پڑے گا، ہم خود اس میں ماہر بنے۔ الماہر القرآن بکرام برارت سفرا، کہ جو ماہر قرآن ہوگا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو آج ہمیں بتاتی ہے سائنس، ہمیں پہلے نہیں معلوم تھا، لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بات بتا دی تھی، اور ریسرچ سے یہ بات آج ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں بھی دو رویے رکھ دیے، یعنی ایک ہی سمندر ہوتا ہے یا ایک ہی ندی ہوتی ہے۔ دنیا میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایک ہی سمندر یا ایک ہی ندی میں بیچ میں ایک برابر ایسا سیپریشن ہوتا ہے کہ دو پانی بہ رہے ہوتے ہیں ساتھ ہی میں، ایک طرف کا پانی کھارا ہوتا ہے اور ایک طرف کا پانی میٹھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اصل میں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دریا میں پانی بہا دیا، لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہے، ایک میٹھا ہے، ایک کھارا ہے، ایک تلخ ہے، ایک شیریں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اصل میں۔ آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بہت ساری معلومات اس سلسلے میں مل جائیں گی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ایک ہی دریا میں پانی پیدا کر دیے۔ تو قرآن میں الحمدللہ خود ایسے معجزات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسے نازل کیا ہے کہ اب یہ قیامت تک کوئی اور کتاب نہیں آنے والی، کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اس قرآن ہی میں دراصل قیامت تک کے لیے تمام معجزات ہیں موجود۔ ماشاءاللہ، قرآن خود ایک معجزہ ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے، قرآن کے ہر دور میں اس کے معجزات سامنے آتے رہیں گے۔ جیسے کہ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے نکلوایا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ کر دیں گے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ پھر اسی طرح سے قرآن ہمیں بتاتا ہے بگ بینگ تھیوری کا، جو ہم نے کل پڑھی تھی، کہ قرآن نے 1450 سال پہلے بتا دیے تھے کہ دونوں باہم ملے ہوئے تھے، زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ نے فتقناہما، دونوں کو جدا کر دیا، اور یہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے تھے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں اصل چیز ہے قرآن پر ایمان لانا، یعنی ہم سائنس کی روشنی میں قرآن کو نہیں سمجھیں گے، یہ سب سے بڑی جسارت ہوگی اور یہ بھول ہوگی اور غلطی ہوگی، لیکن ہم قرآن کی روشنی میں سائنس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے رب نے جو فرمایا وہ بات سچی ہے. سائنس تو بدلتی رہے گی، سائنس تو ہم سائنس کو نوز باللہ بڑا درجہ نہیں دیتے ہیں، ہم قرآن کی روشنی میں سائنس کو سمجھتے ہیں، یہ صحیح نظریہ ہے.
تو آپ چاہیں تو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر جا کر آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ زہران کے پاس جو کنویں کھودے گئے اور ان سے پانی لیا جانے لگا تو بحرین کے قریبی سمندر کی تہ میں ایک شیرین چشمہ نکلا اور اس کے ایک کھارا، یعنی ابھی تک بھی ایسا ہوتا ہے. وہ ایک اور کسی نے کتاب لکھی تھی، یعنی جو سمندر میں مختلف مقامات پر میٹھے پانی کے چشمے پائے جاتے ہیں اور تلخ پانی کے بھی چشمے ہیں، کہیں کچھ جگہ کے پانی ہمیشہ میٹھا رہتا ہے، کچھ جگہ کا پانی ہمیشہ کھارا رہتا ہے. ایک رومی رائٹر تھا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا ملت الممالک میں، جو 16th century میں لکھی گئی کتاب تھی، تو اس نے کہا تھا کہ خلیج فارس کے اندر ایسے ایک مقام کی نشاندہی اس نے کی تھی اور اس نے لکھا تھا کہ وہاں پر آب شور کے نیچے آب شیری ہیں، یعنی کھارے پانی کے نیچے شیری پانی کا چشمہ ہے، اور خود اس نے اپنے بیڑے کے لیے پینے کا پانی وہاں سے حاصل کیا تھا، یعنی جب اس کا سمندری بحری بیڑا گیا تھا یعنی جہاز، تو اس نے وہاں سے وہ میٹھا پانی حاصل کیا تھا. اور ابھی بھی جو امریکن کمپنیز ہیں سعودی عرب میں تیل نکالنے کا کام جو کرتے ہیں، ان کو بھی ریسرچ میں یہ بات ملی ہے کہ وہاں سے میٹھا پانی بھی نکلتا ہے اور کھارا پانی بھی موجود ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے ہیں سبحان اللہ، اور قرآن کے جو معجزات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. سبحان اللہ، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے مختلف قسم کے انسان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں بتائی ہیں کہ نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے ہیں. تو آپ دیکھیں کیسے ہمارا فیملی ٹری بڑھتا ہے. ایک تو ایک مختلف خاندان کے لوگ نکاح کے ذریعے سے ملتے ہیں، تو ایک رشتہ ہمارے رحم کا رشتہ ہوتا ہے جو ماں کے ذریعے سے سارے رشتہ دار ہیں، یعنی خون کے رشتہ دار ایک رحم سے پیدا ہونے والے، اور دوسرا سسرال کے رشتے بنتے ہیں شوہر کے ذریعے سے، وہ رشتے ہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں قرآن میں تو سسرال کا ذکر ہے ہی نہیں، تو سسرال والوں کی خدمت بھی فرض نہیں. تو نہ سسرال والوں کی خدمت فرض ہے، نہ آپ اس سے ڈینائی کر سکتے، دونوں بھی چیزیں نہیں ہیں. نہ سسرال والوں کو چاہیے کہ وہ بہو کا فرض سمجھے کہ ان سے خدمت لے، اور نہ ہی بہو کو یہ چاہیے کہ ایسی باتیں کہے کہ کہاں لکھا ہے سسرال کی خدمت کرنا، میں تو نہیں کروں گی. یہ دونوں رویے کے بیچ میں اعتدال کا رویہ ہے کہ اپنے بڑوں کی خدمت کرنا، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ ہر مسلمان لڑکی کا اور بہو کا کام ہے. اور پھر وہ بھلا وہ شوہر کو گھر میں کیسے رکھ سکتی ہے کام کاج کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے، پھر شوہر کمائے گا کیسے؟ تو ظاہر سی بات ہے گھر میں جو خاتون ہوں گی وہی تو گھر میں گھر کے کام کاج کرے گی نا. اور نہ ہی سسرال والوں کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ ہم نے ایک کام کرنے والی لالی ہے جو بغیر پیسوں کے ہم کو مل گئی ہے، جس کو ہفتہ بھی نہیں لینا پڑتا اور جو 24 گھنٹے ہماری سروس میں لگی رہتی ہے. تو دونوں کے بیچ میں اعتدال والا معاملہ ہو. تو سسرال کا ذکر قرآن میں ہے الحمدللہ، کیونکہ اسی سے رشتے چلتے ہیں. اس سب کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اپنے اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کے مددگار بنے ہوئے ہیں. آیت 56، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کو تو ہم نے ایک بس مبشر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری عزرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. 57، تو رسولوں کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں سے اجرت مانگتے پھریں. رسول ہمیشہ مخلوق کی بھلائی چاہتے ہیں، نیکی اور بدی کا راستہ دکھاتے ہیں اور بے غرض ہوتے ہیں، وہ کوئی شکریہ کی توقع بھی نہیں رکھتے. تو جو لوگ دین کا کام کریں ان کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں سے شکریہ کی توقع نہ رکھیں، اور یہ نہ سوچیں کہ فلاں نے ہماری عزت نہیں کی، ہم کو سلام نہیں کیا، بلکہ رسول ہمیشہ بے غرض ہو کے کام کرتے تھے، تو جو رسول کے فالوورز ہوں گے وہ بھی اسی طرح سے بے غرض ہو کر کام کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب پر بھروسہ رکھیے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس کی ہم کے ساتھ اس کی تصدیق کریے، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. اللہ وہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو اور ان سارے چیزوں کو پیدا کیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا، رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. سبحان اللہ، الرحمن فاسأل بہ خبیرا، کتنی بہترین آیت ہے کہ رحمان کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جو علم رکھتا ہے. تو علم والے اور بغیر علم والے یکساں نہیں ہو سکتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو جانتا ہو وہ جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت کاملہ ہے. سبحان اللہ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کہ بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا مزید اضافہ کر دیتی ہے. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ رحمان کیا ہے, ومر رحمان, تو قل اللہ عبد الرحمان, تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو, سب اس کے لیے اچھے بہترین نام ہیں. تو کفار مکہ کو رحمان پر بڑا اعتراض تھا کہ الرحمان کیا ہوتا ہے. بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس نے ایک چراغ اور ایک چمکتا ہوا چاند روشن کیا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. اب یہاں پر سورج اور چاند کی بات ہے اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے کہ تم نے جو شریک ٹھہرا رکھے ہیں تو وہ کچھ چیز پیدا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جس نے یہ آسمانوں کو بنایا. اس کی رحمانیت کا یہ تم دیکھ لو کہ اس کی یہ رحمانیت ہی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو بنایا, جس کی وجہ سے دن اور رات آتے جاتے ہیں, جس میں تمہارے لیے آرام ہے اور کام کاج کا موقع ہے. اب یہاں سے وہ مشہور آیت شروع ہو رہی ہیں جو اکثر آپ لوگوں نے دروس وغیرہ میں کہیں نہ کہیں ضرور سن رکھی ہوں گی. قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ بہت اہم ہے, لیکن کچھ آیتیں بہت ہی مخصوص ہیں جس میں اللہ تعالی نے خاص اپنے بندوں کا ذکر کیا ہے یا اپنے خالق ہونے کا ذکر کیا ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. بہت ہی خوبصورت آیت ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں, عباد الرحمن. کون ہوتے ہیں عباد الرحمن؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے ہٹ کر ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. یہ عام لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, عام مسلمان ہوتے ہوں گے, کلمہ گو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھنے والے. آپ نے دیکھو کہ دنیا میں ہر قسم کے مسلمان آپ کو مل جائیں گے, لیکن یہ عباد الرحمان کوئی اسپیشل لوگ ہیں. اپنے آپ کو اگر تلاش کرنا ہو تو آپ ان کوالٹیز میں اپنے آپ کو تلاش کریں. اگر آپ عباد الرحمان بننا چاہتے ہوں, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بننا چاہتے ہوں, جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص پیرائے میں کیا ہے, اگر آپ وہ بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے اندر یہ صفات کو پیدا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی ہیں کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں. عباد الرحمان یہ بندے کون ہیں رحمان کے؟ جیسے خاص جب ذکر کیا جاتا ہے نا, بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کو جب بچے کچھ اچھی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور یا کبھی بیٹی کی کامیابی کی خبر ملتی ہے, کبھی بیٹی کی کامیابی کی خبر ملتی ہے, تو بعض اوقات ہسبینڈ وائف میں بات چیت ہوتی ہے نا, جب کریڈٹ لینا ہو سارا, تو بعض اوقات والد کہتے کہ دیکھا میرا بیٹا, بعض اوقات ماں کہتی کہ دیکھا میرا بیٹا یا میری بیٹی. تو جب ہم اپنے سارے بچوں میں کسی ایک بچے کا ذکر کرتے کہ میرا بیٹا تو ایسا ہی ہے, میری بیٹی فلاں بیٹی تو ایسی ہے, تو انہیں بچوں میں بھی خاص بچے جو آپ کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہوتے ہیں, جو بہت خدمت گزار ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اپنے ایسے خاص بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ عام بندے نہیں ہیں, یہ وہ بندے نہیں ہیں جن کا ذکر کرنے کے لیے خاص ضرورت پیش ہے, نہیں, یہ بہت ہی کوئی اسپیشل خاص قسم کے بندے ہیں, عباد الرحمان ہیں. یہ کون ہوتے ہیں عباد الرحمن؟ الذین یمشون علی الارض ہونا, جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں, جن کے اندر عاجزی ہوتی. ہونا حین سے ہے, یہ حین لین, بہت ہی نرم گفتگو والا اور نرمی والا انسان ہوتا ہے ایک مومن بندہ. جو عباد الرحمان ہوتے ہیں وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے, ان کی جو چال ہوتی ہے بہت ہی عاجزی والی ہوتی ہے, کیونکہ جب انسان کے اندر تکبر سماتا ہے یا غرور آتا ہے تو سب سے پہلا اثر اس کی چال پر پڑتا ہے. تو عاجزی سے چلنا یہ مومن بندے کی نشانی, عباد الرحمان کی نشانی ہے, اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں کی نشانی ہے. تو ہون ان نرمی کو کہتے ہیں. اور حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, کہ جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی, عاجزی اختیار کی, اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا کرتے ہیں. عباد الرحمان کی بات کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص بندے, اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے, اسپیشل ذکر کیا گیا ہے. آپ سوچیں کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے. تو پہلی صفت یہ نرمی کی, ان کے اندر نرمی پائی جاتی ہے, ہر کوئی ان سے ایزیلی بات کرتا ہے, کوئی ان سے ڈرتا نہیں ہے, گھبراتا نہیں ہے. انہوں نے اپنے ایک بیریئر نہیں بنا رکھی کہ نہیں ہم بہت ایک وہ فرانٹ قسم کے نا, کہ ایک تصور جب آتے تو ایک سختی اور عجیب سا تصور ذہن میں تھا کہ نہیں بھائی ان سے تو دس قدم دور ہی رہنا. ہمارے پر کانسیپٹ کیا پیدا کر دیا گیا ہے کہ اچھا جو دیندار لوگ ہوں گے ان سے گھبراہٹ, ان سے دوری, انہوں نے مسکرانا نہیں، انہوں نے ہنسنا بولنا نہیں، انہوں نے عام لوگوں کی طرح نہیں رہنا اور زبردستی ان سے دوری پیدا کر لی جاتی تھی. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے تھے کہ صحابہ ان سے ملنے میں کبھی کتراتے نہیں تھے بلکہ ملنا چاہتے تھے. رسول اکرم جب صحابہ کے درمیان بیٹھتے تو اپنے آپ کو کوئی مخصوص الگ چیز نہیں بتاتے تھے وہ، بلکہ اگر صحابہ کچھ دنیا کے بارے میں بات چیت کرتے رہتے، اپنی اپنی پسند بتاتے، تو رسول اللہ بھی اپنی پسند بتاتے. جب ایک بار ابوبکر صدیق نے بتایا کہ میری پسند کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے بھی بتایا کہ میری پسند، مجھے عورتیں پسند ہیں، یعنی عورتوں کی عزت کرنا آپ کو بہت پسند تھا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو آپ نے اپنی پسند کی چیزیں بتائی. پھر ابوبکر صدیق نے بتائی، عمر رضی اللہ عنہ بتاتے گئے، علی رضی اللہ عنہ بتایا. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صحابہ میں جب بیٹھتے تھے تو لوگ ان سے ایزی فیل کرتے تھے، ایسا نہیں آکورڈ فیل نہیں کرتے تھے. تو عالم ہونے کا یا کوئی بڑے اسکالر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان سے ڈسٹینس رکھیں. ٹھیک ہے، عزت اور احترام اپنی جگہ، لیکن اپنے آپ کو اس طرح سے لوگوں سے دور نہیں کر لینا چاہیے. تو پہلی صفت ان کی یہ ہوتی ہے کہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اتنے نرم دل ہوتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے ملنے میں ایزی فیل کرتا ہے، ان میں غرور اور تکبر نہیں ہوتا. تو جس نے اللہ کی خاطر تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ سے بلندی عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی آپ نے سراہی دیکھی ہے؟ سراہی پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج کل تو مطلب جگ ہوتے ہیں، شربت. ابھی رمضان میں روز ہی بن رہا ہوگا آپ کے گھر بھی ماشاءاللہ، تو شربت ہم نکالتے ہیں جگ میں نکالتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں سراہی ہوا کرتی تھی، ٹونٹی ہوتی تھی، اس کی ڈنڈی ہوتی تھی اور سامنے ٹونٹی لگی ہوتی تھی. جب تک آپ اس کو ٹرن نہیں کریں گے، نیچے نہیں جھکائیں گے، وہ پیالہ نہیں بھرتی تھی، یعنی سامنے جو گلاس رکھا ہوتا تھا وہ نہیں بھرتی تھی. تو جب آپ اس کو جھکاتے ہیں تبھی وہ نیچے کا پیالہ بھر سکتی ہے. تو اسی سے تشبیہ دی گئی ہے مومن کو کہ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے رہتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے. تو اپنے آپ کو جھکا کر رکھیں، عاجزی اختیار کریں، کندھوں کو جھکائیں والدین کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشی سلام کرنا اور کسی کے جھک کر پیر چھونا، یہ نہیں، بلکہ اس سے مراد عاجزی ہے، نرمی ہے. جھکنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کسی کو سجدہ کریں، جھکنے سے مراد یہ کہ آپ کے اخلاق میں نرمی ہو، آپ کے اخلاق میں عاجزی ہو. تو یہ مومن بندوں کی عباد الرحمان کی کوالٹی ہوتی ہے. دوسری ان کی کوالٹی بتائی گئی کہ جو زمین پر پہلے نرم چال جاتے ہیں، اور سیکنڈ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہو. انہیں جاہلوں سے ٹکراتے نہیں ہیں، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، آرگیو نہیں کرتے. کل ایک سوال آیا تھا کہ باجی میں کیا جواب دوں، میں نے اس فلاں فلاں میرے کوئی رشتے دار ہیں، میں نے ان کو بتایا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف جدا ہے، جیسے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے اصل میں. تو میں نے اپنے رشتے دار کو بتایا کہ ضعیف حدیث ہے، لیکن وہ مجھ سے بحث و مباحثے پر اتر آئے ہیں اور میرے پاس انہوں نے بہت ساری عربی کی بہت ساری جو حدیث سائنسز سے ریلیٹڈ جو اصول الحدیث ہیں وہ انہوں نے مجھے بھیجنا شروع کر دیا ہے، اور وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں. تو میں ان کو کیا جواب دوں؟ آپ جواب دیجئے. میں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں کو بالکل بھی جواب نہیں دیتے. جو سامنے والے جب ماننا نہیں چاہتا وہ آرگیومنٹ پر اتر آیا، آرگیو کر رہا ہے، تو ایسے آپ دیکھیں ہمارے پاس ابھی رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم یہ بحث و مباحثے میں لگے کہ کون سی حدیث ضعیف ہے اور کون سی صحیح ہے، اور سامنے والے نہیں بھی ماننا چاہ رہے تو اس کو منوا رہے ہیں، تو یہ اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں. اور جہاں بحث و مباحثے کی بات آ جاتی ہے تو مومن تو بالکل وہاں سے کترا کر نکل جاتا ہے، بھلے ہی وہ اپنے آپ کو ڈیفیٹ کروا لے گا، شکست مان لے گا، ہار تسلیم کر لے گا، لیکن وہ بحث و مباحثہ نہیں کرے گا. تو یہ رحمان کے بندوں کی دوسری کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ جاہلوں سے نہیں الجھتے. جاہل سے مراد یہاں پر ان پڑھ لوگ نہیں ہیں، بلکہ وہ جو بحث برائے بحث کرتے ہیں، جو آرگیو کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کی بات ماننا ہی نہیں چاہتے، جو صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے کہ بس میں بہت سپیریئر، میں بہت اچھا. تو جب بھی ایسا آپ کو معاملہ، اور آپ کو آپ جب دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو بحث برائے بحث آپ سے کرنا چاہتے ہیں، جو بات کو زبردستی طول دینا چاہتے ہیں، جو آپ کو سب کے سامنے ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھا تم غلط ہو میں صحیح ہوں. تو اللہ کے نیک بندے کبھی اپنی غلطی پر اڑے نہیں رہتے، بلکہ وہ اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں، یہ سامنے والے کو اس سے بحث و مباحثے میں نہیں لگتے، بلکہ قالو سلامہ. اور ایسا نہیں، اب ایسا بھی مت کریے گا آپ کے کبھی کوئی ایسے آپ کو جاہل ٹکرا گئے جو آپ سے بحث برائے بحث کریں، تو آپ ان سے کہتے کہ میں تو جاہلوں کو سلام کرتا ہوں، لہٰذا السلام علیکم میں جا رہی ہوں، تو وہ تو اور الٹا بھڑک جائے گی، وہ کہیں گے اچھا آپ نے مجھے جاہل کہا. ایسا نہیں، حکمت ہونی چاہیے ہماری بات میں، کہ ہم حکمت سے کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، جو آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ درست ہو، اور میں جو کہہ رہی ہوں وہ غلط ہے، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو، میں اس کے بارے میں مزید معلومات کر لوں گی، آپ بھی معلومات کر لیجیے، ہم اس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. اور اس طرح سے کہہ کے شریفوں کی طرح گزر جانا، یہ ہوتے ہیں عباد الرحمان. تو کبھی بحث برائے بحث نہ کریں، اور کبھی ایسی بحث کی بات آ جائے تو بہت اچھا شعر ہے وہ یاد کر لیں کہ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں، تو فقہی بحث کبھی نہ کرے، کیونکہ دیکھیں فقہ میں بہت سارے آنسر ہو سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، ایک عالم کے نزدیک ایک بات درست ہے تو دوسرے عالم کے نزدیک ہو سکتا ہے درست نہ ہو، تو یہ جو فروعی مسائل ہیں ہمارے، جو برانچز ہیں ہمارے دین کے فقہ، اس میں ڈفرنٹ اوپینین ہو سکتے ہیں، لہٰذا کوئی بات نہیں چھوڑ دیں، ہو سکتا وہ بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہوں، تو لہٰذا مذہبی بحث میں کبھی نہ الجھیں، بحث کرنے والے کے ساتھ پروقار طریقے سے پیش آتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور جو لوگ جو فلسفیانہ قسم کی بحث کرتے ہیں ان کی بحث تو کبھی ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ کوئی منطقی بحث ہوتی نہیں ہے کہ غیر منطقی ہوتی ہے، تو فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، تو لہٰذا کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو دھاگا ہوتا ہے جو کپڑے سینے کی آپ کے پاس ڈوری ہوتی ہے، ریل جس کو کہتے ہیں، بعض وقت اگر وہ الجھ جائے تو سلجھانا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کو کہیں سے اس کا کوئی سرا نہیں ملتا ہے دھاگے کا، تو آپ اس کو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں نا، کون اس میں الجھا کر رکھے اپنے آپ کو اور کون اتنا وقت ضائع کرے، تو لہٰذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ تیسری صفت ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں، اس پر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عرش کے سائے میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے تنہائی میں رات میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھ بہ پڑی، تو رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بخشش طلب کرنا اور اللہ کو یاد کر کے رو پڑنا، یہ بہت بہترین صفت ہے۔ چوتھی صفت ہے کہ عبادت کر کے بھی وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ ان کو جہنم سے بچنے کی فکر ہوتی ہے، وہ دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، تو عبادت کر کے غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کے حرام کی کسی جان کو نہ خلاق نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے، اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ تو عباد الرحمان اسراف اور بخل دونوں کے بیچ ان کا درمیان والا معاملہ ہوتا ہے، اعتدال سے کام لیتے ہیں، وہ بخل نہیں کرتے اور اسراف بھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، بار بار توبہ کی بات یہاں کی گئی ہے، وہ بار بار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، توبہ اور ایمان اور عمل صالح، اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا، یبدل اللہ السیئات الحسنات، سبحان اللہ، اس سے بڑا درجہ اور مقام کیا ہو سکتا ہے کہ توبہ کی وجہ سے، ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو چھوٹی چھوٹی برائیاں کی ہوں گی ان سب کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ جو عذاب جہنم سے ڈرتے ہیں، جو اسراف نہیں کرتے، جو فضول خرچی نہیں کرتے، کیونکہ فضول خرچ کس کو کہا گیا ہے، جو شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان اسی طرح بہکاتے کیسے، کیا ہوا جائز کام ہے اس میں خرچ کر دیے تو کیا ہوا، تو جائز کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ اور تین گناہ جو یہاں پر ایسے بتائے گئے ہیں، زنا کی بات یہاں کی گئی ہے، تو تین گناہ ایسے ہیں حدیث میں جس کا ذکر ہم کو ملتا ہے، جس سے تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے اور معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، ایک شرک، دوسرا قتل ناحق اور تیسرا زنا۔ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، لغو چیز پر شریف آدمی کی طرح گزر جاتے ہیں، جہاں لغویات دیکھتے ہیں وہاں ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ ادھر نظریں ڈال کر بھی ڈالے بغیر گزر جاتے ہیں۔ جو دعائیں کرتے ہیں، یہاں قرۃ اعین کی بات کی گئی، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، یہ دعا ہم کو دن رات کرتے رہنی چاہیے۔ عرب زمانے جاہلیت میں کسی کے لیے اگر خوش ہو کر دعا دیتے تو کہتے کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، قرۃ اعین کا لفظ کہتے تھے، اور کسی کو اگر بد دعا دیتے تو سخط العین، کہ تمہاری آنکھیں تکلیف میں جلنے لگیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کبھی کبھی آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، کبھی جب ایسی بری خبر ہم سنتے ہیں تو ہماری آنکھیں تک دکھنے لگتی ہیں، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، جب ہم پیاس کرتے ہیں اس وقت بھی آنکھیں تکلیف دیتی ہیں۔ تو آنکھوں کا بہت اس سے گہرا تعلق ہے، آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا، آنکھوں کا غمزدہ ہونا۔ غم کے آنسو بھی ہوتے ہیں، خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ تو آنکھیں ٹھنڈی کب ہو سکتی ہیں؟ جب اولاد بھی دین کے راستے میں مددگار ہو۔ ویسی بات ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ جب اولاد دین کے راستے میں آپ کی مددگار ہوگی، نیکیوں میں آپ کا ساتھ دے گی، تو اسی وقت آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی آپ کی۔ جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو عمل صالح کرتے دیکھتے ہیں، آپ کی اولاد نماز کی پابند ہوتی ہے، آپ کے دین کے کام میں آپ کی مددگار ہوتی ہے، تو خود بخود آنکھیں ٹھنڈی ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ جو ٹھنڈک کا احساس ہے، تو عباد الرحمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ خود بھی نیکیاں کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو، اپنے زوج کو، شوہر ہے تو بیوی اور بیوی ہے تو شوہر کو نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ قو انفسکم واہلیکم نارا، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، ہماری اولاد، ہمارے گھر والے بھی اسی راستے پر چلیں، تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ہماری ضروریت دین کی دائی ہو، ہماری آنے والی نسلیں دین کا پیغام پہنچانے والی ہو۔ تو عباد الرحمان کی دعا کہ والدین کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے عمل صالح کرے، پاکیزہ اخلاق سے آراستہ ہو، دین کے راستے میں ان کی مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہماری زوج ازواج کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کا انعام کیا ہوگا؟ تو عباد الرحمان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں جو بدلہ دے گا ان کو، کہ جنت میں بالا خانے ہوں گے، فرنیشڈ اپارٹمنٹ، کہ ہر طرف سے آراستہ اور پیراستہ خوبصورت تیار کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا مستحق بنائے، آمین۔ سورہ شعرا شاعر کی جمع ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ اچھا قرآن میں شاعروں کی جمع، شاعر کی جمع کیوں آ گئی شعرا؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں عرب، وہاں پر شاعر بہت مشہور تھے اور ان کا بہت ایک اعلیٰ مقام تھا شاعروں کا، اور ان کو اپنی زباندانی پر بہت غرور تھا۔ اور شعر اصل میں بات کو، یعنی بہت بڑی تقریر کرنے کی وجہ، اگر آپ صرف شعر دو جملے کہہ دیتے ہیں، شعر کے جو دو اشعار ہوتے ہیں، اس میں بہت بڑی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایک تقریر کو سمو دیا گیا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوزے میں سمندر کو سمو دینا، ایک چھوٹے سے کوزے میں سمندر کو سمو دیا گیا ہو، تو بعض اوقات شعر آپ کو مدعا بیان کر دیتا ہے۔ تو عربوں کو اس زمانے میں اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا، وہ لوگ عربی میں شاعری کرتے تھے، اور عربی کی جیسی وہ زبان کسی اور کو نہیں سمجھتے تھے، اسی بنا پر وہ دوسروں کو گونگا کہتے تھے، دوسری زبانوں کو اجمی کہتے تھے، کہ گونگی زبانیں ہیں، کوئی الفاظ ہی نہیں ان کے پاس۔ ان کے اشعار سو سو اشعاروں پر مشتمل ہوتے تھے اور ان کو وہ زبانیں یاد ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے، یہ نہ شاعرانہ کلام ہے اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، شعر سے اس کا مقابلہ نہ کرو قرآن کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ شاعروں کی بھی بات کی ہے جو ہم آخر میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طسم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ طسم، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے، یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ حروف مقطعات سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہاں پر بھی پھر کتاب کی بات کی گئی ہے، اور اس کو واضح کتاب کہا گیا، یعنی اتنی واضح کتاب یہ آ چکی ہے جس نے ہر چیز ظاہر کر دی ہے، اپنا مدعا صاف بیان کرنے والی ہے، پھر بھی یہ لوگ مان کر نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا ان کو اب عذاب ہی سمجھائے گا۔ اور رسول اللہ کے دل کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خیر خواہ تھے کہ جب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کا دل گھٹا جاتا تھا، تو لوگ ان کی دعوت قبول نہیں کرے، اس بات پر اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ تو اسی کی بات بتائی جا رہی ہے۔ اور کہ انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کی مثال پیش کی کہ تم زمین کو دیکھو کیسے مردہ پڑی ہوئی تھی، اور کیسے جب اللہ تعالیٰ بارش برساتے تو پھبک اٹھتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے۔ اسی طرح وحی کا معاملہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی قرآن کی صورت میں، تو اس وحی کی وجہ سے جو مردہ لوگ تھے، جو زمانے جاہلیت میں شرک کی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، وہ لوگ جلا اٹھے، ان کو ایک رہنمائی مل گئی اور الحمدللہ ایمان کی دولت سے وہ آراستہ ہو گئے. لیکن جو لوگ اس کو نہیں مان رہے ہیں تو پھر ان کی مثال ویسی ہے کہ وہ مردہ کے مردہ ہی ہیں. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, ظالم قوم کے پاس جا, فرعون کی قوم کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا, اے میرے رب, مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے, میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی, آپ ہارون علیہ السلام کی طرف رسالت بھیجیں. یہاں زبان نہیں چلتی کا مطلب یہ کہ میں اس ورثن کے سامنے کچھ بول نہیں سکوں گا کیونکہ میں وہاں پر ایک مجرم کی حیثیت سے وہاں سے میں آیا ہوں, کیونکہ ان کے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا تھا اس میں غلطی سے. تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا, نعوذ باللہ, ایسے نہیں کہ ان کی زبان میں کوئی لک نہ تھی, اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا. یہ اسرائیلیت میں سے آیا ہے اور بنی اسرائیل نے ہمیشہ اپنے نبیوں پر الزام لگایا, ان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی اور کجی تلاش کرتے رہے. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاں جرم کا الزام بھی ہے, اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا, ہرگز نہیں, تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر, ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. پھر ان کے پاس جاؤ اور اس سے کہو, ہم کو رب العالمین نے اس سے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی آپ دیکھیں, اپنے بھائی کے ساتھ کتنی خیر خواہی ان کے دل میں, کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ میری بجائے تو میرے بھائی کو نبوت دے دے. سبحان اللہ, یہ خیر خواہی ہونی چاہیے. اب جب وہ فرعون کے پاس پہنچے تو فرعون نے اپنا احسان جتایا اور یہیں پر جو لفظ آیا ہے کہ قال الم ربک فینا ولیدا, کہ کیا ہم نے تو جو بچہ سا نہیں پالا تھا. تو بعض مفسرین یہ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ موسیٰ کے معنی نیو بورن بیبی کے ہیں, کیونکہ یہ جو ولیدہ ہے عربی میں لفظ ہے اور موسیٰ یہ اس زمانے کی جو قوم تھی, یعنی فرعون کی جو قوم تھی ان کی زبان کا یہ لفظ ہے, ان لوگوں کا لفظ ہے اور یہ لفظ کے معنی تھے نیو بورن بیبی کے بنتے ہیں. واللہ اعلم, کچھ لوگ اس کو پانی سے نکالا ہوا بچہ یہ بھی معنی بتاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی حکمت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا, تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کی کر گیا, تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کیا کر دیا تھا, پھر میں تمہارے خوف سے چلا گیا, اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا. رہا تیرا احسان, تو جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمہیں بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. فرعون نے کہا, اور اب یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا, آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں, اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا, سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا, تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا, تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی مجنون معلوم ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے, اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہوں. فرعون نے کہا, اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے میں ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز, یعنی نشانی. فرعون نے کہا, اچھا, اگر لے آ تو سچا ہے. اس کی زبان سے بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یہ کہا کہ وہ ایک صریح اژدھا تھا. پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا, وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. پھر اون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے کہنے لگا, یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے, چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا, اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں, ہر ماہر جادوگر کو. چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا, تم اجتماع میں چلو گے, شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے. جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا, ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے. اس نے کہا, ہاں, اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیسا پورا پس منظر ہماری نظروں کے سامنے آ رہا ہے اور قرآن میں بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پیش کیا گیا ہے تاکہ ہم اسے سبق حاصل کریں کہ ان لوگوں نے ہمیشہ سے اللہ کے کلام کو یا اللہ کی نشانی کو جادو کہا اور جادو کہہ کر اس کا مذاق بنایا, یعنی اس کو غیر اہم چیز سمجھی. اور یہاں پر فرعون نے جب جادوگر بلائے تمام شہروں سے تو جادوگروں نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ ہم کو کچھ مقام بھی ملے گا نہیں ملے گا, تو کہا کہ تم مقربین میں شامل ہوگے, اس کے درباری بن جاؤ گے, بہت ہی خاص مصاحب قسم کے لوگ. اور عام لوگوں نے کیا کہا, چلو چلتے ہیں وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے, شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی قائم ہوں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو ایمان ان کے دل میں جاگزی کر دی اور جادوگر ایمان لے آئے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ لوگ جو آس پاس تھے, کچھ لوگ ہو سکتا ہے وہ بھی جادوگروں کی وجہ سے ایمان قبول کر چکے ہوں. کہا کہ نوجوان تھے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے. انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے. نعوذ باللہ فرعون کا نام لے کر انہوں نے ڈالا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یقین وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا گیا. اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. کہنے لگے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو. فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کی میں تمہیں اجازت دیتا. ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اس پر فرعون نے اپنی فوجیں جمع کی شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجے کہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے اور ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے. اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. یہ ہوتا ہے نبیوں کا توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر. یقین وہ سمندر پھٹ گیا اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان میں لوگ اکثر ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. سبحان اللہ. اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا. ابھی تک ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں آپ جانتے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ الگ پہلو سے وہاں ہمارے لیے سبق ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار بیان کیا گیا تاکہ رسول اکرم کو ڈھارس ہو. چونکہ آپ کا مقابلہ کفار مکہ سے تھا اور آپ کی جان کھلی جا رہی تھی کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسا تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے. کفار مکہ تو تمہارے رشتہ دار ہیں تمہارے اپنے لوگ ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوچے کہ موسیٰ علیہ السلام تو غلام قوم تھی یعنی فرعون ان کا شروع سے دشمن تھا. فرعون اور فرعون کے ساتھ ہی اس کے لوگ اور وہ دشمنوں میں جی رہے تھے بنی اسرائیل اتنے سالوں سے. ان کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور فرعون تو ظلم کا سمبل ہے یعنی ہر ظلم و جبر فرعون پر ختم ہوتا ہے دنیا میں. اس کی وجہ سے کوئی ظالم اور جابر بادشاہ نہیں پیدا ہوا. تو فرعون نے تکبر کی انتہا کی تھی اور اس کہا تھا کہ تم کون سے رب کی بات کرتے ہو. فرعون نے وہی الزام لگایا جو کفار مکہ رسول اکرم پر لگا رہے تھے یعنی جادو کہ تم یہ جادو لے کر آئے ہو. یہاں موسیٰ علیہ السلام کی استقامت کا بھی ہم کو پتہ چلتا ہے نایت سے کہ اپنی بات پیش کرنے میں وہ ذرا بھی گھبرائے نہیں. حالانکہ اس وقت فرعون نے ان کو ڈیفیٹ کرنے کی بہت کوشش کی. اپنے احسان جتاتا رہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں پالا پوسا ہمارے گھر میں تم پروان چڑھے ہو. لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ پیچھے ہٹے اور نہ ہی گھبرائے اور استقامت پر ڈٹے رہے. حالانکہ فرعون نے اپنا احسان یاد دلا کر اور جرم کی بات کر کے ان کو پریشان کرنا چاہا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر ہے ید بیضا اور لاٹھی. فرعون نے مقابلے کے لیے دعوت دی جادوگروں کو بلائے گئے لیکن سارے جادوگر الحمدللہ ایمان لے آئے کیونکہ وہ جادو اور معجزے کا فرق جانتے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا گیا. بنی اسرائیل کو نجات ملی اور کہا جاتا ہے کہ فرعون نے اپنے پیچھے بہت ہی خوبصورت محل باغ اور مال و دولت چھوڑی تھی لیکن آپ دیکھیں وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے. تو دنیا کی دولت جس پر ان کو بڑا ناز تھا فرعون اور ان کے لوگوں کو کہتے تھے ہمارے جیسی مثالی قوم تو ہے ہی نہیں. ہمارے جیسا کلچر جو پیرامڈ سے آپ دیکھتے ہوں گے آج بھی کھڑے ہیں. کس شان کے ان لوگوں نے بنایا ہوں گے تو اس پر ان کو بہت فخر اور غرور تھا. ان کے جو میوزیم ہیں ابھی تک وہاں پر ان کے کلچر کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں شو کی گئی ہیں. جو اس زمانے کے ان کے پیالے تھے جو ان کے اس زمانے میں جو بولی تھی وہ لکھی ہوئی ہے حالانکہ آج کوئی اس کو سمجھتا نہیں ہے لیکن وہ جو الفابیٹس ہیں وہ لکھے ہوئے کہا جاتا ہے وہاں پر. تو ساری کی ساری دولت ان کا کلچر ان کا سب کچھ نام یعنی دھرا کا دھرا رہ گیا اور وہ غرق کر دیے گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بدلہ دیتا ہے ظالم قوم کو کہ ظالم قوم ہمیشہ برباد ہوتی ہے اس پر عذاب آتا ہے اور جو حق کو ماننے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتا ہے اور ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے. تو فرعون کو اور اس کی قوم کو سب کے سب لوگوں کو غرق کر دیا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے ان کی قوم بھی ویسی ہی تھی. آیت نمبر 69 اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا اور جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو. انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کو ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی خدمت میں ہم لگے رہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا وجہ لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں وجہ سے رب العالمین کے، جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح سے اپنے رب کا تعارف کر رہے ہیں، کہ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا تھا، بتوں کی گندگی سے بچانا چاہا، ایک رب کی بندگی کی طرف دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے نہیں مانا۔ پھر وہ اپنے رب کا تعارف پیش کر رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر، اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ اب یہ اصل میں ایک دین کی دعوت کا انداز ہوتا ہے کہ سامنے والے جو بتوں کی بندگی میں غرق ہوئے ہیں لوگ، جو بتوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے تعارف پیش کیا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یعنی بتانا مقصد یہ تھا کہ بت کے ان کے اندر طاقت ہے کہ جو کھلا پلا سکتے ہیں، یہ تو کوئی رزق پیدا ہی نہیں کر سکتے۔ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کہ بتوں میں طاقت ہے کہ کوئی مکھی بھی پیدا کر سکے، نہیں پیدا کر سکتے۔ میرا رب وہ ہے جو مجھے شفا دیتا ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں، کہ یہ بتوں میں طاقت ہے کہ شفا دے سکیں کسی کو۔ اور یہ میرا رب وہ ہے جو مجھے موت دے گا اور جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، کہ یہ بتوں میں طاقت ہے کہ کسی کو زندہ کر سکے، دوبارہ اٹھا سکے، اور جس سے میں اپنی خطاؤں کی بخشش کی امید رکھتا ہوں۔ تو وہ رب ہی میں طاقت ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر سکتا ہے، بخشش عطا کر سکتا ہے، لیکن بتوں کی یہ کوئی مجال نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہاں پر بتائی جا رہی ہے اگلی آیت میں، کہ اکثر پیغمبروں کی دعا یہ ہوتی تھی کہ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا، یعنی دنیا میں بھی نیک صحبت عطا کر اور آخرت میں بھی ہمارا خاتمہ صالحین کے ساتھ ہو۔ اب خود ابراہیم علیہ السلام اتنے اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، ایسے پیغمبر ہیں جن کی اولاد میں سے سارے اکثر اولاد ان کی نبی رہی ہے ماشاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ان کی ہی ذریت میں چن لیا تھا ماشاء اللہ، اور اس کے باوجود وہ دعا کریں کہ مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرما۔ تو بڑے بڑے انبیاء کی دعائیں کیا تھیں، آپ دیکھیں کہ وہ آخرت میں بھی کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ صالحین کے ساتھ۔ پیچھے ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعا پڑھی تھی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ اٹھانا یا شامل کرنا۔ تو ہم بھی ہمیشہ دعا کریں۔ دوسری دعا انہوں نے یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچی ناموری عطا کر۔ حالانکہ اسلام میں شہرت کے لیے دعا کرنا بالکل جائز نہیں ہے، لیکن یہ شہرت کی بات نہیں کی گئی، یہاں پر سچی ناموری کی بات کی گئی ہے۔ اور اس کو سمجھنا ضروری ہے ہمیں کہ ہمارا نام دنیا میں باقی کیسے رہ سکتا ہے ہمارے جانے کے بعد بھی۔ اب دیکھیں آج ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں ہم ان کے لیے درود پڑھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کا نام آتا ہے اس میں۔ تو جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کو فالو کریں گے، جو ان کی نیکیوں کو فالو کریں گے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جن لوگوں نے احسان کے ساتھ ان لوگوں کی پیروی کی، یعنی بعد کے آنے والے لوگ جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، جو کتابوں کی پیروی کرتے ہیں، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سچی ناموری عطا کر، یعنی بعد کی نسلیں مجھے خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی تیری مخلوق کے لیے روشنی کا مینار بنی رہے، میرا شمار محسنین میں ہو۔ تو شہرت ایک الگ چیز ہے، نیکی کی بنیاد ڈالنا ایک الگ چیز ہے، تاکہ لوگ نیکیوں میں فالو کریں۔ تو جتنے لوگ نیکیوں میں فالو کریں گے، اتنی لوگوں کی نیکیوں کا اجر بھی اس نیکی کرنے والے کو ملے گا ماشاءاللہ۔ تو ایسے نیک کام کر جائیں جس کو بعد کے آنے والے بھی فالو کریں، اور یہ کام صدقہ جاریہ بن جائے۔ ہمارے کئی ایسے علماء گزرے ہیں جن لوگوں نے بہت بڑے بڑے کام انجام دیے، تفاسیر لکھی ہیں، احادیث کے لیے قربانیاں دی، احادیث لکھی ماشاءاللہ، اور آج تک ان کا کام دنیا میں باقی ہے، ان کا نام دنیا میں باقی ہے۔ تو ہم بھی سوچیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ہمارے لیے ہمارے جانے کے بعد صدقہ جاریہ بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوا ہو۔ قلب سلیم کی بات کی گئی ہے، تو اس دن نہ مال اور بیٹے کام آئیں گے اور نہ ہی کچھ اور چیز کام آئے گی، صرف سلامت دل کام آئے گا۔ تو کون سا ہوتا ہے سلامت دل؟ جو ایمان سے بھرا ہوا ہو، جو نیکیوں سے بھرا ہوا ہو، اور ہم کو اس کے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ دے، جما دے، اور اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت پر پھیر دے۔ تو قلب سلیم مطلب شرک اور بغض اور حسد سے پاک دل، جو قلب اللہ کی یاد میں ڈوبا رہے۔ ایک حدیث آتی ہے، الا وان فی الجسد مدغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، مدغہ ہے، اگر وہ اصلاح کر لے، اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم کی اصلاح ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے، اور آگاہ رہو وہ کیا ہے، انسان کا قلب ہے، دل ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو انجام بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، آیت نمبر 91-92، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی اعزاز ہوگا کہ جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، اور یعنی ایک اور جگہ یہ آتا ہے، اور یہاں پر آیا کہ وہ ازلفت الجنت للمتقین، کہ جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، اور برزت الجحیم للغاوین، اور جہنم ان کے سامنے کھول دی جائے گی جو بدکردار لوگ ہوں گے۔ تو یہ متقین کو جنت میں خود نہیں جانا پڑے گا بلکہ جنت کو قریب لے کر آیا جائے گا، تاکہ ان کو چلنا نہ پڑے، کتنا بڑا اعزاز ہے آپ سوچیں۔ تو وہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، وہاں سب آپس میں جھگڑیں گے، اور بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، ہم تو صحیح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا، اب نہ ہمارا کوئی سفارش ہی ہے اور نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یعنی ابلیس اور اس کے لشکر سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، وہاں کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ تو جن کو بہکایا گیا تھا وہ بھی جہنم میں، اور جو بہکانے والے تھے وہ بھی جہنم میں، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ آیت نمبر 103، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں یا دور کروں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو سنسار کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے ٹھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ آیت نمبر 123 اور 124، آج نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرنے لگتے ہو، گویا کہ تمہیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے اور چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں، یہ باتیں تو یوں ہی چلی ہوتی آئی ہیں، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ دراصل نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آئی تھی تو قوم عاد نے کہا تھا کہ کون ہے ہم سے زیادہ زوراور. کہا جاتا کہ مادی ترقی میں ان کی جیسی کوئی اور قوم نہیں تھی, جسمانی زور آوری میں بھی وہ سب سے بڑھ کر تھے, ایک جبار قوم تھی, ان کی جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا نہیں کی تھی. لیکن اپنی اس بڑائی کے گھمنڈ میں وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم دیے بڑے بڑے, مادی ترقی دی ان کو بہت زیادہ, تو اس چیز نے ان کو سخت متکبر بنا دیا تھا. وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے کہ ہم سپر پاور ہیں, ہم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اور دنیا میں ان کے پاس وہ کچھ کہا جاتا ہے کہ عیش و آرام کا سامان تھا جو اس وقت کسی اور قوم کے پاس نہیں تھا, تو وہ اس طرح عیش کا سامان تیار کر رہے تھے گویا کہ ان کو یہی دنیا ہی میں رہنا ہے. آخر کار ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا. یعنی ایسے ایسے قصر, یعنی انہوں نے صرف فخر کے لیے عمارتیں تعمیر کی تھی, یعنی رہنے کے لیے ان کو مکان کی ضرورت تھی, لیکن وہ صرف شاندار مکان اور قصر محل تعمیر کرتے تھے تاکہ اپنی بڑائی کا دھاگ دوسروں پر بٹھا سکیں. وہ اپنی زور آوری بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم کتنی بڑی قوم ہیں, ہم کتنے ٹیلنٹڈ ہیں, ہم کتنے انٹلیکچوئل ہیں, ہمارے جیسا ٹیلنٹ کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے, چونکہ انہوں نے تکبر کیا اور اللہ کو نہ مانا, لہٰذا وہ بھی قوم ہلاک کر دی گئی اور آج ان کے قصرات پڑے ہوئے ہیں, کھنڈر بنے ہوئے. ایت 141, سمود نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے, کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے والے ہو, اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باہوں اور چشموں میں, ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں, تم پہاڑ کھود کھود کر فقری ان میں عمارتیں بناتے ہو, اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا, تم محض ایک سحر زدہ آدمی ہے, تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے, لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح نے کہا, یہ اونٹنی ہے, ایک دن اس کے پینے کا اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا, اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے, عذاب نے انہیں آ لیا. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. 160, قوم لوط کی طرف ہم نے لوط علیہ السلام کی قوم رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا, کیا تم ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے, کہ تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو, بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو. انہوں نے کہا, اے لوط, اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. اس نے کہا, تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں ان میں بھی شامل ہوں. اس کا مطلب ہے کچھ اور لوگ بھی تھے جو لوط علیہ السلام کے مزاج کے تھے, جن کو ان کا, یعنی عمل قوم لوط جن کو پسند نہیں تھا. تو ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو حق کو ماننے والے ہوتے ہیں. لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب, مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے. آخر کار ہم نے اس سے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا, بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات, بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں, اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. سبحان اللہ. ہمیشہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا گیا کہ جہاں لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو بچانے کی بات کی جاتی ہے لازمن ان کی بیوی کا ذکر آتا ہے. تو ایکچولی خیانت کار تھی, اور خیانت ان سینس یہ نہیں کہ وہ لوط علیہ السلام سے اس نے خیانت کی تھی, بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی خیانت کی تھی. یعنی وہ اپنے رسولوں کی خبروں کو جا کر وہ اپنی قوم کی ہمدردی میں قوم کو بتا دیا کرتی تھی, تو یہ خیانت تھی اس کے اندر. تو لہٰذا ہمیشہ سے اس کا ذکر پیچھے رہ جانے والوں میں کیا گیا ہے. تو چاہے رسول کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, تو رسول کی بیوی ہونا بھی کوئی کام نہیں آ سکتا جب تک کہ خود ایمان نہ لایا جائے اور ایمان والوں کے ساتھ ان کی ہمدردی میں شامل نہ ہوا جائے. 176, اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا, یاد کرو جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم ڈرتے نہیں ہو, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو, میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں, میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے, پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے دو لو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرے رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ ان پر بھی کئی عذابوں کو جمع کیا گیا تھا، کہا جاتا ہے آگ کا بادل تھا جن کے اوپر برسا تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ یہ بھی عرب کے آس پاس کا علاقہ ہے، شعیب علیہ السلام کا ایکا جس کو کہتے ہیں اصحاب الایکا، یعنی شعیب علیہ السلام کے قوم۔ 193 یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں ہے اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کہ نہیں مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، لیکن ان کے ہر دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجنبی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ قرآن اور قرآن کی حقانیت کی بات کی گئی ہے، اس کا معجزہ ہونا ثابت کیا گیا ہے، تو قرآن کی عظمت کا ذکر ہے۔ جس کو نازل کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کو لے کر آنے والے کون ہیں؟ جبریل امین ہے جو کہ امانت دار ہیں، جنہوں نے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا اس کو ایسے ہی لا کر رسول اکرم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے جو عربی زبان میں فصیح عربی میں ہے۔ پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کی جتنی کتابیں تھیں اس میں قرآن ہی کی آیت تھی یا قرآن ہی سے ریلیٹڈ آیت تھی۔ علماء بنی اسرائیل اس کی تعلیم کو اچھی طرح جانتے ہیں، خوب واقف ہیں، یعنی جو قرآن کی تعلیمات ہیں پہلے وہ تورات اور انجیل کی بھی تعلیمات تھیں، یعنی کوئی بھی کتابوں کی تعلیمات الگ نہیں تھی کیونکہ ساری کتابیں توحید اور رسالت اور آخرت پر ہی مبنی تھی۔ ہاں شریعتیں الگ الگ رہی ہیں لیکن جو مین تعلیمات ہیں وہ سب کے سب یعنی عقائد ہر کتاب میں ایک ہی رہے ہیں۔ تو جو لوگ قرآن کو برحق نہیں مانتے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن گرم لوہے کی سلاخ بن کر گزر جاتا ہے، مجرموں کے دلوں سے یہ ایسے گزر جاتا ہے جسے لوہے کی سلاخ، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ آیت نمبر 204 اور 205 آگے سے دیکھیے۔ آپ نے کچھ غور کیا، اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ انہیں دنیا کا ساز و سامان کچھ کام آئے گا ان کے؟ کیونکہ عرب لوگ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے، رسولدارا نے مکہ تھے، وہ رسول اکرم کو کہتے تھے کہ کیا رسالت ان کو دینی تھی؟ اللہ تعالیٰ کو اگر دینی تھی تو ہم جیسے لوگوں کو دیتا، ہمارے پاس تو مال و دولت ہے، ساز و سامان ہے، عیش و عشرت کے سامان ہے، اولاد ہے، سرداریاں ہیں۔ تو دراصل وہ دنیا کے ساز و سامان کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ساز و سامان کے ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، کہ یہ قبر میں بھی اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو دنیا کے ساز و سامان پر بھروسہ تھا، لیکن ہم سب جانتے کہ یہ سب کچھ کام نہیں آئے گا، اس وقت صرف ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ تو سامان 100 برس کا تلخی خبر نہیں والا آج معاملہ ہے۔ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کی نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب تک رسول نہیں بھیجتا ہے تاکہ وہ خبردار کر دیں، تب تک کہ کسی بستی پر عذاب نہیں آتا ہے۔ اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں، وہ تو اس کی سماعت سے تک دور رکھے گئے ہیں۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤ، وانذر عشیرتک الاقربین، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ یہی وہ آیت تھی جس کو اللہ کے رسول نے بتانے کے لیے اپنے گھر میں دعوت کی تھی، اپنے تمام رشتہ داروں کو بلایا تھا اور ان کو سمجھایا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھاؤں۔ تو ہمارے لیے ہمارے قریبی رشتہ دار سب سے پہلے ہماری دعوت کے مستحق ہیں کہ ان کو ہم خیر خواہی کی طرف بلائیں۔ تو رسول اکرم نے دعوت کے اہتمام کیا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے سامنے دین کی دعوت پیش کی۔ تو اس وقت کہا جاتا ہے آپ کا چچا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تھا کہ تباہی ہے تیرے لیے جس نے ہمارا پورا دن برباد کیا، استغفر اللہ۔ لیکن اس میں سے آپ کے چچا ابو طالب نے کہا تھا کہ بھتیجے تمہیں جو کرنے کرتے رہو، میں تمہارے مدد میں تمہیں سپورٹ کروں گا. علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے جو کہ بالکل پتلی ٹانگوں کے ساتھ آئے تھے، کہتے تھے نہیں چھوٹے بچے تھے، لیکن انہوں نے اس وقت کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. اور زید بن حارثہ جو کہ آپ کے منہ بلے بیٹے تھے، انہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا، اور آپ کی بیوی تو پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکی تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، یعنی اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے رسول، تم اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرا دو، آس پاس کے لوگوں کو بتا دو، اور ہم تم پر نظر رکھے ہوئے، کیونکہ ہمیشہ حفاظت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. رسولوں کی حفاظت ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے، حالانکہ رسولوں کے دشمن بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، جنوں انس ہو جاتے ہیں، اس وقت کے متکبرین ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تمام متکبرین سے اپنے رسولوں کو بچاتا ہے اور اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے. تو یہاں پر دونوں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ اے نبی، ہم آپ پر ہیں، ہم آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہم پر توکل کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیے. دوسری بات یہ کہ اے رسول، آپ جو کچھ اللہ کی دعوت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گھلا رہے ہیں، وہ سب اللہ کی نظر میں ہیں. تیسرا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جو آپ عبادت کر رہے ہیں، جو صبح شام کی رات کی گھڑیوں میں آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی ہمیشہ حفاظت فرماتے ہیں. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی رسولوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. انبیاء کی ساری جدوجہد اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہوتی ہے. اور اس میں باجماعت نماز کی طرف بھی اشارہ ہے، اس سے مراد قیام اللیل بھی ہو سکتی ہے. یعنی آپ جب سب کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے ہیں تو اے رسول، آپ ہماری نظروں ہی میں ہوتے ہیں. لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جعلساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. رہے شعرا، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کیونکہ انجام سے دو چار ہوتے ہیں. شاعروں کی بات کی گئی ہے، تو یہاں پر کافر شاعروں کی بات کی جا رہی ہے کہ کافر شاعر تو سوائے، یعنی اکثر جو شاعر تھے اس زمانے میں، تو وہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم اور مسلمانوں کے ہجوم کیا کرتے تھے. ہجوم کا مطلب ہوتا ہے اپنے اشعار میں کسی کے لیے بہت برائی اور بد دعائیں کرنا، جیسے آج کل بہت سارے مرثیے ہوتے ہیں یا اس طرح کے اشعار کرنا جو اچھے نہیں ہوتے ہیں. تو دو قسم کی شاعری ہوتی تھی، ایک تو وہی زلفوں کی اور اس کی یعنی مبالغہ آرائی جس میں ہوتی تھی، حسن کی باتیں ہوتی تھی جو بے حیائی پر مبنی اشعار ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ کسی کے ہجوم کرنا، یعنی کسی کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ان کی برائیاں کرنا. تو کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے اپنے ایسے شاعر پیش کیے اور وہ مسلمانوں کے ہجوم کر رہے تھے، تو حسان بن ثابت نے ان کا جواب دیا اشعار کی صورت میں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے حسان، تم شعر کہتے جاؤ، جبریل تمہاری مدد کر رہے ہیں. اور کہا کہ جبریل، اے حسان، تمہارے شعر ان کے اوپر تیروں کی طرح برس رہے ہیں. تو اسی لیے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو شاعر اسلام کہا جاتا تھا. تو شاعر اسلام میں بہت پسندیدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ حدود کے اندر ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو کلام ہم نے پیش کیا کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، اور یہ ہمارے رسول کو شعر کہنا زیب بھی نہیں دیتا، وہ شعر کہتے بھی نہیں. کہا جاتا ہے رسول اکرم کو کوئی اشعار یاد نہیں ہوتے تھے، ایک شعر وہ کہا کرتے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، لیکن اکثر وہ شعر میں دو تین چیزیں وہ الٹی پیش کر دیتے تھے. تو رسول اکرم کو شعر یعنی اتنے کہنا آتے بھی نہیں تھے، لیکن آپ نے حسان بن ثابت سے کہا تھا کہ تم شعر میں ان کا جواب دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما رہا ہے. اور عربوں کو اپنی شاعری پر بڑا ناز تھا، بہت زیادہ. ان کے ہاں کی تو عورتیں، خنسہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ اتنی بڑی شاعرہ تھی کہ وہ حسان بن ثابت کو بھی بعض اوقات ڈیفیٹ کر دے رہی تھی. آپ سوچیں ذرا، حسان بن ثابت نے ایک دفعہ کوئی نظم لکھی کہا جاتا ہے، اور جب خنسہ کے سامنے پیش کیا تو خنسہ رضی اللہ عنہ نے اس کے ہر شعر میں غلطیاں نکالی کہ تم نے یہاں جو لکھا ہے سیف لکھا ہے ایک تلوار، تم نے اس کو سیوفو نہ لکھتے، یعنی کئی تلواریں ہمارے پاس، تم نے یہاں لکھا ہے خون کا قطرہ گرتا ہے، خون کا قطرہ گرنے سے کیا فائدہ ہوگا، تم کہو کہ خون کی ندیاں بہتی ہیں. تو اتنی غلطیاں انہوں نے نکالی تھی حسان بن ثابت کے اشعار سے. تو اس وقت کی تو عورتیں بھی ماشاءاللہ شاعری میں اپنا ایک نام رکھتی تھی. تو شاعری ناپسندیدہ یہ نہیں کہ آپ حرام ہے یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پسند بھی نہیں کی گئی، کیونکہ شاعری میں کیا ہوتا ہے، اکثر جھوٹ بہت ہوتا ہے، اکثر شاعر جھوٹ بولتے ہیں، مبالغہ ہوتا ہے کہ زلفیں ایسی ہیں کہ رات چھا گئی اور چاند ایسا ہے، چہرہ جیسا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کہ اتنی مبالغہ آ رہی ہوتی ہے حد سے زیادہ, تو وہ پسندیدہ نہیں ہے. شرک ہوتا ہے اس میں, جھوٹ ہوتا ہے, بعض وقت فحاشی اور بے حیائی کی باتیں ہوتی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شاعر تھا جو ایسی اشعار کہتا تھا جس کی وجہ سے نوجوانوں کے جذبات بھڑک اٹھے, تو انہوں نے اس شاعر کو سزا بھی دلوائی کچھ, یعنی کچھ اس پر پینلٹی قائم کی اور اس کو ایک سال کے لیے جلا وطن کر دیا اور کہا کہ تم کوئی شعر نہیں کہو گی. تو جھوٹ سے کون شاعر بچے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی آیت میں فرما دیا کہ ایک تو یہ مومن ہو, یعنی جو اللہ اور اس کے رسول اور کتابوں کا سچے دل سے مانتا ہو, دوسرا اپنی عملی زندگی میں صالح ہو, بدکار نہ ہو, یعنی نیک عمل کرنے والا ہو, فاسق اور فاجر نہ ہو اور اخلاق کی بندشوں سے آزاد نہ ہو, تیسرا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو, یعنی اپنے کلام میں اپنے شعروں میں وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا یا اللہ تعالیٰ کی کلام کا ذکر کرتا ہو, اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ ہجو کرنے والا شعر نہ ہو. یعنی جیسے حجو کا مطلب ہے کہ کسی ایک کی اتنی تعریف بیان کرنا, کسی ایک کی اتنی برائی بیان کرنا, یا پھر صرف وطن اور قوم کی بات کرنا, یا قوم پرستی میں مبتلا ہونا, یا وطن کی بات کرنا. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پہن ہے اس کا وہ امت کا کفن ہے. کہ اتنی زیادہ وطن پر اشعار کے بس وطن کی مٹی میری ماں ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, یہ سب چیز اسلام میں جائز نہیں ہے. تو بہرحال شعر ایسا ہوتا ہے جس نے بات کو اصل میں کوزے میں سمندر کو سمو دیا گیا ہوتا ہے. کہ بعض اوقات تو شعر سے آپ کو بہت بڑی بات جو کہنی ہوتی ہے وہ چھوٹے سے اشعار میں سمجھ میں آتی ہے. کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو بعض اوقات شعر سے آپ اپنی جو دل کی بات ہے, جو مدعا ہے, وہ آپ بیان کر سکتے ہیں. سورہ نمل, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکی سورت ہے. النمل ایکچول ہے یہ, اور نملتن قرآن میں جو ذکر آیا ہے آگے پڑھیں گے, وہاں پر اس طرح سے ذکر آیا ہے کیونکہ اس میں چونٹیوں کا ذکر ہے, تو سلیمان علیہ السلام جن کی بولیاں جانتے تھے تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام النمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین, تلک آیت القرآن و کتاب مبین ہدا و بشرا للمؤمنین. توسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی, ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں, اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے, اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے. یہاں پر پھر حروف مقطعات ہے کہ اس کتاب کو واضح کتاب کہا گیا ہے, اور یہ کتاب مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے. سبحان اللہ. تو جن لوگوں کا آخرت پر یقین ہوتا ہے, مطلب جو اس کے لیے کام کرتے ہیں, اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, تو اس کتاب پر ایمان اور یقین رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, مطلب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, جیسے کہ کوشش کرنے کا حق ہے. تو آخرت کے لیے کوشش کی جاتی ہے, جدوجہد کی جاتی ہے. آخرت کی کامیابی ایسی بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے آخرت میں کامیابی دے دے. تو ایسے بیٹھ کر دعا کرنے سے نہیں ملتی آخرت. اس کے لیے آپ کو عمل صالح کرنا پڑے گا, وہ کام کرنا پڑے گا جو قرآن آپ کو بتاتا ہے اور حدیث سے پتہ چلتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی خوبصورتی پر ریج نہیں جاتے, جو دنیا کی زینت پر فدا نہیں ہو جاتے, بلکہ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں. اب دیکھیں, دنیا تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی ہے خوبصورت, اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے مزید خوبصورت بنا دیا, لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اصل جو انعام ملے گا وہ آخرت میں ہوگا, دنیا کی خوبصورتی کسی کام کی نہیں, یہ ختم ہو جانے والی ہے. حالانکہ شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جو بھی کچھ کرو دنیا کے لیے کرو, جو بھی کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے, آخرت کو بھلا دیتا ہے, لیکن ہم کو شیطان کو ڈیفیٹ کرنا ہے. تو شیطان نے, یہ شیطان نما انسانوں نے اس دنیا کو مزید خوبصورت بنا کر پیش کیا تاکہ لوگ اس کے پیچھے بھاگیں, لیکن پھر آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی مقام نہ ہوگا. یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلا شبہ آپ یہ قرآن ایک حکیم علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں, یعنی آپ کو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے نازل کیا جا رہا ہے. انہیں اس وقت کا قصہ سنا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا, مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے, میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے, پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ, یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا, اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بلکھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے سامنے رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا اور مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ نشانیاں ہیں ان نو نشانیوں میں سے، اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلے کھلے نشانیں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، یعنی علم نبوت ان کو عطا کی تھی، حکم یعنی حکمت بھی دی تھی، اور انہوں نے شکر کیا تھا۔ یہاں پر ہم خاص طور سے قرآن میں دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والے بندے تھے۔ اور کیوں خاص طور سے ان کے شکر گزاری کا ذکر کیا گیا؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں سے نوازا تھا وہ کسی اور کو نہیں نوازا تھا، جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی وہ کسی اور کو نہیں دی تھی۔ اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ مطلب چونٹیاں بھی جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھے اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کرو جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما۔ کتنی اچھی دعا ہے، آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے چیونٹیوں کی بات سمجھی فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی کہ شکر گزار کرتے رہیں، وہ شکر گزاری کرتے رہیں۔ وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ ہوتی ہے نیک لوگوں کی دعا۔ تو اوزعنی کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے روکے رکھ کہ کہیں میں آپ سے باہر نہ ہو جاؤں، کہیں میں غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اے اللہ تعالیٰ، نعمت پانے کے بعد مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ جی، آگے بڑھنے سے پہلے اصل میں ایک بات کر لیتے ہیں، چونکہ اذان ہو رہی تھی تو یاد آ گیا۔ ایک سوال آج صبح صبح ہی آیا تھا کہ جب دورہ قرآن چلتا رہتا ہے تو اذان ہوتی ہے تو کیا ہم اذان کا جواب دیں یا دورہ قرآن سنتے رہیں؟ تو آپ دیکھیں، اذان کا جواب دینا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ فعل، پسندیدہ کام، جس کے کرنے پر اجر ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اذان کا جواب دینا مستحب میں آتا ہے کہ اگر کوئی اذان کا جواب دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جانتے کہ جس نے اذان کا جواب دیا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اس کے لیے رسول اکرم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ تو اگر آپ اذان کا جواب دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یہ آپ کے لیے پسندیدہ کام ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں دیتے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور علماء کرام کہتے کہ اگر کوئی دینی مجلس چل رہی ہو، کوئی دینی لیکچر ہو، قرآن کی بات سمجھائی جا رہی ہو، حدیث کی بات سمجھائی جا رہی ہو، تو اگر آپ وہ سن رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ سننے والا سنا رہا ہے اور آپ سنتے بھی رہے اور ساتھ میں اذان کا جواب بھی دیتے رہے، دونوں بھی کام ساتھ میں ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو حالات سے جن حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں، کوارنٹائن جو ہے، اس میں کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کوئی خاص دعا ہے کیا؟ تو اس کی کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں جو صبح شام کے اذکار ہیں، جس میں آپ نے مصیبتوں سے اور جو مشکلات سے بچنے کی دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، وہ ہم نے ایک دعا کا لیکچر تھا اسپیشل، آپ کو یاد ہوگا، جب سے یہ COVID-19 شروع ہوا ہے ہم لوگوں نے ہر دو تین دن میں ایک لیکچر رکھا تھا اس کے لیے۔ تو اس میں ہم نے ایک اسپیشل لیکچر رکھا تھا دعاؤں کا، تو اس میں بہت ساری دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، اور بیماری سے اور پریشانی سے بچنے کی جو دعائیں جو رسول اکرم نے مسنون دعائیں ہم کو سکھائی ہیں، وہ دعائیں بس، کوئی اسپیشل دعا اس کے لیے نہیں ہے۔ اور ہم سبھی کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، ویسے بھی تہجد کے وقت، قیام اللیل میں، یا جب ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہم سب مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اپنے الفاظ میں ہی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر لینگویج جانتا ہے، اور آپ کی کس جس زبان میں بھی کی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔ بس یہ کہ اس کو یقین کے ساتھ پکارا جائے اور دعا کے قبول ہونے کا ہم کو پورا یقین ہو۔ تو بہرحال جو سوال آیا تھا وہ یہیں ہم نے جواب دے دیا کہ اذان کا جواب دینا مستحب ہے. اگر آپ لیکچر سنتے بھی ہیں, کوئی دینی مجلس ہے اگر, تو آپ وہ سن رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر آپ جواب دینا چاہتے ہیں تو دیں گے تو بہت اچھی بات ہے, جواب اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی نہیں دیتا ہے اذان کا جواب تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے. جی آئیے, تو ہماری بات چل رہی تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ ان کا لشکر نکلا تو سبحان اللہ اس لشکر کو دیکھ کر چیونٹیوں نے کہا, اس میں سے ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں بلوں میں واپس چلے جاؤ, کہیں سلیمان کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں. اور اتنی چھوٹی سی مخلوق چیونٹی یہ باتیں بھی کرتے ہیں, ہم کو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھنے سے پہلے یہ بات پتہ نہیں تھی کہ چیونٹیوں کی بھی کوئی بولیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے ہی ہمیں بتایا کہ ہر مخلوق کی بولی ہوتی ہے, اور وہ بولی کو سمجھنے کا ادراک اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کیا تھا, جن ان کے قبضے میں تھے, جو ان کے حکم سے کام کرتے تھے. تو اسی لیے ایسی بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی جو کسی اور کو نہیں ملی تھی. اسی لیے وہ کہہ رہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں, اے اللہ تعالیٰ کہیں میں تیری نعمتوں کو پا کر تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اور سب سے بڑھ کر سلیمان علیہ السلام شکر کرنے والے تھے, اور ان کے بارے میں ایک اور خوبی ان کی بتائی جاتی ہے کہ وہ پلٹنے والے تھے اللہ کی طرف, وہ منیب تھے, وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے. جیسے چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہوتی تھی ان کو احساس ہوتا تھا, وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے تھے. اور خاص طور سے انہوں نے یہاں والدین کے لیے بھی دعا کہ ہم کو بھی ضرور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ والدین کے لیے دعا ہم کو ہمیشہ کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ان والدین کے ذریعے سے ہی ہم اس دنیا میں آئیں. تو ہم کو والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے, جن کے والدین وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعا کریں, ان کے اگر اپنے والدین کے بھائی بہن ہیں, خالہ ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, پھوپھی ہیں, ان کے ساتھ عاجزی اور نرمی کا رویہ اختیار کریں. ایسا سمجھے کہ گویا آپ کے والدین کی جگہ وہ ہیں آپ کے لیے, اب ان کی خدمت کریں اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے اس احسان کا شکر میں ادا کرتا رہوں جو تُنہیں مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے, اور ایسا میرے صالح کرو جو تجھے پسند آئے, اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل فرما. سبحان اللہ, بہت اچھی دعا ہے. وَأَدْخَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. تو یہ دعا ہم کو بار بار کرتے رہنی چاہیے. اور ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں پاتا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے, میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا, ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. چونکہ پرندے بھی ان کے قبضے میں تھے اور پرندوں کا ہو سکتا ہے ایک لشکر ہو. تو یہاں سے ہمیں ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک حکمراں کو, ایک ذمہ دار پرسن کو اپنی تمام جو رعایا ہے ان کے بارے میں خبر رکھنی چاہیے. اور یہاں پر ہمیں سلیمان علیہ السلام کی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک چھوٹا سا کوئی ایک پرندہ بھی موجود نہیں تھا تو انہوں نے اس پر نظر رکھی اور پوچھا کہ وہ کہاں ہے, اور وہ نظر نہیں آ رہا ہے. عمر رضی اللہ عنہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات پر ایک بکری بھی خوف کا شکار ہے کسی بھیڑیے سے تو عمر سے سوال کیا جائے گا. تو ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں ہوتی, جب ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر کتنا بڑا بوجھ ہے. تو سلیمان علیہ السلام بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیونٹیوں کی باتیں سکھائی تھی جس کی بنا پر وہ مسکرائے تھے, اور پھر ہدہد کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ ہدہد کہاں غائب ہے, اس کا مطلب ہے پرندے بھی ان کے انڈر تھے. کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں, میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمراں ہیں, اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں اور انہیں شاہراہ سے روک دیا ہے, انہیں سیدھے راستے سے. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس رب کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے, یعنی وہی خالق ہے, اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں, جو عرش عظیم کا مالک ہے. سبحان اللہ, یہ ہدہد کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اس وقت جو جانور تھے وہ بھی اس بات کو جانتے تھے, اور یہ بات سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھی کہ ہدہد گیا اور اس نے پیغام لایا, یہ دیکھ کر آیا. اور اس سے یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بادشاہ دی تھی, لیکن ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ انہی کے آس پاس کے علاقے میں ایک ملکہ ہے, ایک عورت ہے جو بادشاہ ہے, یعنی کوئین ہے, اور وہ حکمراں ہیں, حکومت کرتی ہے. لیکن اس کی قوم اللہ کو عبادت کرنے کی بجائے, اللہ کو پوجنے کی بجائے بتوں کی یا پھر سورج کی پوجا کرتی ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تھا کہ آپ نے خط لکھا تھا, آپ کو پتہ چلا کہ کسرا کی بیٹی فارس کی حکومت سنبھالی ہے، کس طرح کی بیٹی نے فارس کی حکومت سنبھالی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قوم فلا نہیں پا سکتی جس نے اپنا معاملہ کسی عورت کے سپرد کر دیا ہو۔ ایک اور بات پتہ چلی کہ ہدہد نے کہا کہ میں وہ معلومات لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اتنی بڑے بادشاہ ہو کر، جبکہ وہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، چیونٹی کی بولی سمجھ سکتے تھے، ہوائیں ان کے قبضے قدرت میں تھی، جنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدرت میں انہیں قبضے میں دے رکھا تھا، اس کے باوجود بھی ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ایک اور قوم ہے جو کہ بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہی علم اپنے بندوں کو دیتا ہے جتنا وہ دینا چاہتا ہے۔ ہر طرح کے غیب کا علم اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو یا انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال سلیمان علیہ السلام جو ہمارے سامنے شبیہ بن رہی ہے کہ وہ بہت ہی صالح تھے، شکر گزار تھے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر بار بار شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو نعمت کا شکر عمل صالح کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے سے ہوتا ہے۔ صرف آپ زبان سے ہزار بار بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر، تو اس سے شکر ادا نہیں ہوگا۔ تو نعمتوں پر غرور کی بجائے شکر ہونا چاہیے، نہ کہ انسان اکڑے۔ تو ہدہد ایک ایسی خبر لایا تھا جو سلیمان علیہ السلام بھی اس کا علم نہیں رکھتے تھے، اور آپ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ سورج کو سجدہ کرتی ہے اور اس پر حیرانی کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو اس بات پر حیرانی تھی کہ سجدہ جبکہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، تمام عبادات، مناجات، دعائیں، تکلیف کے وقت رجوع کرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے ہمیں سکھایا گیا کہ میری نماز ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائیوں سے، برائی سے اور شرک اور بت پرستی سے بچاتی ہے الحمدللہ۔ تو ہدہد ایک بہت ہی اہم خبر لے کر آیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو نہیں پایا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے ہدہد، اور ایک ذمہ دار کو اس طرح سے اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب کیوں ان کو حیرانی ہوئی کہ وہ قوم دراصل سورج کی پوجا کرتی تھی، جبکہ سورج کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ سورج خود اللہ تعالیٰ کی آگے جھکتا ہے، تو وہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، تو ان کو حیرانی ہوئی کہ یہ کیسی قوم ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی بجائے سورج کے آگے جھک رہی ہے، جو کہ خود غروب ہوتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا جھوٹ کہنے والوں میں ہو، یہ میرا خط لے جاؤ اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر بھیجا، اور خط بالکل مختلف تھا، جس کو دیکھ کر ملکہ صبا پہچان گئے کہ کوئی الگ ہی لوگ ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ ملکہ کہنے لگی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خطوط کے بارے میں ہم سب جانتے کہ پہلے زمانے میں جو ذریعہ ترسیل تھا، پیغام رسانی کا ذریعہ خطوط ہوا کرتے تھے۔ اب تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ ہم کس دور میں جی رہے ہیں، خط و کتابت تو جیسے ایسے لگتا ہے گویا کہ پتہ نہیں کب کی باتیں، انقا ہو گئے ہیں۔ اب تو فون ہی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، پھر اوپر سے ویڈیو کالنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، واٹس اپ، ٹیکسٹ میسجز ہیں اور کتنے قسم کے میسنجرز ہیں۔ تو پہلے زمانے میں خط لکھا جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام نے جو خط دیا وہ خط ایسا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اس بات کا کہ یہ کتنا پرانا جملہ ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب وہ کشتی پر سوار ہوئے تھے تو کہتے بسم اللہ مجرحہ و مرسحہ۔ تو یہ جملہ ہر زمانے کے دور کے لوگوں کو معلوم تھا۔ تو ہر کام کی شروعات کس سے کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایون ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں تو بسم اللہ کہہ کر افطار کریں، اور روزہ افطار کرنے کے بعد جو آپ دعا پڑھیں گے، ذہب الظما و ابطلت العروق و ثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا ہے، صحیح دعا۔ تو ہر چیز کھانے پینے کی شروعات بسم اللہ سے ہو، ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے ہو۔ تو ایون خط میں بھی انہوں نے بسم اللہ لکھا، اور لکھا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اور یہاں پر اس ملکہ صبا کی دور اندیشی کا پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی دور اندیش تھی ماشاء اللہ، اور اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا کہ دیکھو مجھے ایک خط ڈالا گیا ہے۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ لڑائی سے کر سکتے ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی وہ کچھ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ میرے الچی کا کیا جواب دے کر لوٹاتے ہیں۔ یعنی ملکہ کتنی سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ بلا وجہ لڑائی جھگڑا کریں گے، جنگ ہوگی تو اس سے تو ملک خراب ہی ہوتا ہے اور عزت دار ذلیل ہوتے ہیں۔ جو خط کی شروعات تھی بسم اللہ سے کی گئی تھی، لہٰذا ملکہ سمجھ گئی کہ کوئی عام بادشاہ کی طرف سے خط نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہی یہ لوگ ہیں، اور یہ ملکہ سبا کے نام سے مشہور تھی جس کا نام بلقیس بتایا جاتا ہے. اس نے پھر تحفے بھیجی اور کہا جاتا ہے کہ بہت ہی قیمتی تحفے بھیجی، یعنی وہی ظاہر سی بات ہے ایک اتنی بڑی کنٹری کی وہ کوئین تھی تو بہت ہی قیمتی تحفے ہوں گے، سونے ہیرے جواہرات اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے یہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے جبکہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سبحان اللہ. اب ملکہ سبا نے سوچا کہ پہلے ہدیہ دے کر بھیجتے ہیں، اگر وہ رشوت والے تحفے قبول نہ کریں گے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کیا جائے. تو اس نے ہدیہ بھیجنا چاہا اور سلیمان علیہ السلام نے یہ رشوت والے تحفے قبول نہ کیے. جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، وہ دنیا کے مال و زر پر نظر نہیں رکھتے، ان کی نظر آخرت کی کامیابی پر ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کی بات کو مان لیں اور توحید کو قبول کر لیں، تو ان کو زیادہ فکر اس بات کی تھی. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنہوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ کہنے لگا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. سبحان اللہ. یہ سلیمان علیہ السلام کی شکر گزاری سے آپ دیکھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ملکہ کا تخت ان کے پاس آ جائے تاکہ ملکہ دیکھ کر حیران ہو کہ یہ واقعی میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد شامل ہے، انہیں کوئی عام لوگ نہیں ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے جیسے بادشاہ نہیں ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جو علم رکھنے والا تھا ان کے پاس ان کے درباریوں میں اور ان کے پاس جن وغیرہ سب ان کے قبضے میں تھے، تو اب جو علم رکھنے والا تھا تو اس نے پلنگ جھپکنے کے برابر میں ہی وہ تخت لا کر رکھ دیا، اور ایسے نہیں کہ اس نے سیم تخت بنایا تھا، نہیں بلکہ وہ ملکہ کا تخت وہاں سے اٹھا کر یہاں پہنچا دیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایسی بھی طاقت دے رکھی ہے. تو جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے پلنگ جھپکنے کی دیر میں وہ تخت حاضر کر دیا. یہاں پر بھی سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی بھلائی ہی کے لیے کرے گا، اس سے اس کو مزید فائدہ ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے کہا، انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اسے کہا گیا، تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، یعنی ہم مسلم ہو چکے تھے. یعنی وہ سمجھ گئے کہ یہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو طاقت کو عام بادشاہوں کے پاس نہیں ہو سکتی. عام جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ طاقتور ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو ڈیفیٹ کر دیں، لڑائی جھگڑا کریں، اس میں کسی کو ہرا دیں، لیکن یہ ایسا معجزہ دکھانا یہ صرف کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا سپورٹ حاصل ہو وہی ایسے معجزہ دکھا سکتا ہے. تو ملکہ کیا ہوا، فرسٹ ٹائم جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھا تھا تب بھی سمجھ گئی کہ کوئی اور لوگ ہیں، جب ہدیے واپس کر دیے گئے تب بھی وہ سمجھ گئی کہ کوئی اور لوگ ہیں، جب اس نے اپنا تخت وہ سامنے رکھے دیکھا تب بھی وہ سمجھ گئی کہ کوئی اور لوگ ہیں. یعنی اب ایمان اس کے دل میں بیٹھتا چلا جا رہا تھا دھیرے دھیرے. تو جب اس نے اپنا تخت دیکھا تو کہا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھ چکے تھے اور اطاعت کر چکے تھے، جھکا دیا تھا ہم نے اپنا سر. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اس سے ہم کو ملکہ سبا کی شخصیت پر بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کی شخصیت سے اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اب سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی، سبحان اللہ، آپ دیکھیں، اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے. یہ ہوتے ہیں نیک لوگ کہ جب وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، ایسے معجزات دیکھتے ہیں. یعنی یہاں پر اس ملکہ کو سمجھ میں آ گیا کہ اب تک میں دھوکے میں تھی، یعنی میں جن بتوں کی پوجا کر رہی تھی جیسے فرش کے بارے میں دھوکا کھا گئی کہ یہ فرش میں سمجھی کہ پانی کا ہال تھا، حالانکہ اس پر تو شیشہ ہے، اس پر پیر رکھے جا سکتے ہیں، پانی میں میرا پیر نہیں جانے والا تھا، لیکن میں دھوکا کھا گئی، تو میری نظر کا دھوکا تھا یہ. تو اے اللہ تعالیٰ، ابھی تک بھی میں نظر کے دھوکے میں پڑی ہوئی تھی اور میرے یعنی میرے عقل پر پردہ پڑ گیا تھا کہ میں بتوں کو پوج رہی تھی اصل رب العالمین کو پوجنے کی بجائے، اصل رب العالمین کی عبادت کرنے کی بجائے۔ تو ایک بہت ہی باریک نقطہ یہاں پر پوشیدہ ہے کہ جس طرح فرش کے بارے میں دھوکہ کھا گئی، ابھی تک وہ جھوٹے معبودوں سے دھوکہ کھا رہی تھی، جب صحیح بات اس کے سامنے آئی وہ فوراً اللہ پر ایمان لے آئی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اللہ تعالیٰ کہ ان بندوں پر سلامتی کہی جا رہی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں ہمیں اب بات کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ چلتی، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا ایمان لے آئی تھی۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، تو یکایک وہ دو متخاصم فریق بن گئے، انہیں جھگڑالو۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو کہا اور تمہارے ساتھیوں کے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا، تمہارے نیک کو بدشگون کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ کہ تم لوگوں کو آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، اللہ کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں، انہیں قتل کا منصوبہ بنا دیا۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کے چال سے انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم بدکاری کرتے ہو، کہ تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو، حقیقت یہ کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔ اے نبی کہو، حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے، یہ وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمارا پارا کمپلیٹ ہو گیا جز 19۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اوقات میں جن حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں، یہ جو بیماری کا دور ہم پر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس وقت کو بدل دے، اپنی خاص رحمت اللہ تعالیٰ ہم پر نازل فرمائے۔ دنیا میں جو بیماریاں ہیں، جو مشکلات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اس کو دور فرما دے، اور رمضان میں خاص اپنی رحمت اور برکتیں ہم پر نازل فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ دے، اور ہماری عبادات کو، ہمارے صوم جو روزے ہیں، ہمارے صیام اس کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت قرآن اور قیام کو قبول فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی فرما برداری کرنے والے بنے۔ آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔